محسوس ہو رہا ہے اور مومنین بھی کم ہونے چاہیے. ایک طرف 22 رجب جو نظر و نیاز کا دن ہے اور دوسری جانب آپ حضرات کا الیکشن, اور غالباً اسی وجہ سے بار بار پروردگار نے یہ لفظ زبان سے جاری کروایا کہ اس درس کا سرکاری وقت ایک گھنٹہ ہے, میرے سرکاری سوا اور ڈیڑھ گھنٹہ ہو جایا کرے گا. باضابطہ طور پہ وقت کو نہیں بڑھایا گیا تھا تاکہ اس طرح کے جو دن آئے تو جو شریک ہیں ان کو زحمت نہ ہو. خیر, بہت مختصر سا معروضہ جو نامکمل رہ گیا ہے, فقط اسے مکمل کرنے کی خاطر ابتدائی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا, ورنہ آج سے یہ ارادہ تھا کہ اب مسائل کو زیادہ وقت دیا جائے. گرچہ گزشتہ دونوں درس ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے اسی لیے ہوئے کہ 45-45 منٹ مسائل کا وقت برقرار رکھا گیا, لیکن آج چونکہ مجھے خود ایک گھنٹے کے بعد جانا ہے اس لیے شاید میں ابتدائی سے مسائل پہ گفتگو شروع کرتا, لیکن بات چونکہ نامکمل تھی اس لیے ایک مختصر 5-10-15 منٹ کی ضرورت. تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ دو صفتیں اس اعتبار کو انتہائی اہم ہیں کم از کم صاحب ایمان کے لیے, کہ ان میں سے ایک صفت یہ بتاتی ہے کہ جس عقیدہ وجود خدا کا تم نے اظہار کیا کہ اللہ ہے, اس پر عملی زندگی میں تمہیں کتنا یقین ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی جب تک وقت نہیں پڑتا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں, خود بھی یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میرے قدم پھسل جائیں. جب تک وقت نہیں پڑتا ہے کسی چیز کا بار بار اعلان کرتا رہتا اور اپنے دل میں بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خاصیت ہمیشہ رہے, لیکن جب وقت پڑ جاتا ہے تو اچھی اچھوں کے قدم پھسل جاتے ہیں. جیسے جس بات کو آگے لے کے بڑھنا ہے یہ چیز اس میں کام آنے والی, جیسے خود دولت کی کثرت. بہت سارے صاحبان ایمان ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کبھی کبھار خود اپنی حالت پر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قابل کیوں نہ کیا, کہ فلاں غریب آیا اس کی حالت دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ہم اس قابل نہ تھے کہ اس کی مدد کرتے, فلاں یتیم کے بارے میں پتا چلا اس کی حالت دیکھ کے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن اللہ نے ہمیں اس قابل ہی نہیں کیا, اور دیکھو فلاں پیسے والا تھا اور فلاں سرمایہ دار تھا اور فلاں اتنا بڑا آدمی تھا, ہر جگہ ان لوگوں کو دھکے مل رہے ہیں, کوئی ان کی بات تک سننے کو تیار نہیں. کاش اللہ کبھی مجھے قابل کر دے تو پھر میں جو میرے گھر پہ آئے گا اسے دوں گا, بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوں گا. اور وہ اپنی جگہ سمجھتا ہے کہ واقعاً ایسا ہی ہوگا, لیکن جب کثرت کی دولت آتی تو یہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ برے ثابت ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ جو گناہ گار جنہوں نے کہا کہ دولت تو ہم نے کمائی, یہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں اسی لیے چاہیے کہ ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں, ان کی حالت اور خراب ہوتی. اور ایسا نہیں کہ شروع سے فراڈ کر رہے تھے, شروع سے ان کو یقین کامل تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت و استطاعت بنایا تو کبھی ہم وہ رویہ نہیں اختیار کریں. آدمی اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ آگے چل کے کیا ہونے والا, اور یہی وجہ کہ بیت وقت دونوں چیزوں کو اسلام نے برا سمجھا ہے دولت کے حوالے سے. سال گزشتہ یہی تاریخیں تھی یا اواخر رجب یا اواخر شعبان, جب امام مظلوم کے جہاد کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ در حقیقت بولے سراط تو دنیا میں بھی, یہ جتنے بھی احکامات دین ہیں اس کے دونوں پہلو دنیا میں بھی, ہم ڈرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کیسے چلیں گے بال سے زیادہ باریک پل پر, ہم تو گر جائیں گے اور چل رہے ہیں اس وقت اور گر رہے ہیں. تو اسی میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ دونوں خطروں سے ڈرایا گیا, دولت کی کمی سے بھی اور دولت کی زیادتی سے بھی. دولت کی کمی تو وہی حدیث جو مرحوم آیت اللہ ہے کوئی کی توحید کے شروع میں اصول دین کی بحث میں لکھی کہ لا معاذ لمن لا معاش لہ, اس کی آخرت بن ہی نہیں سکتی جس کے پاس معیشت کا کوئی معقول اور مناسب انتظام نہ ہو. یعنی قوانین یا اصول بنائے جاتے ہیں 90% کو دیکھ, کہ 90% اگر انسان فقر کے عالم میں ہے تو چانس ہے کہ وہ گناہ پہ چلا جائے، بلکہ 100% یہ ہو جاتا لولا رحمت ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا، پیغمبر کی حدیث کہ اگر میرے پروردگار کی خاص رحمت نہ ہوتی میری امت کے فقیروں پر کاد الفقر ان یکون کفرا تو فقر و فاقا ہمیشہ کفر بن جاتا، 100% یہ ہو جاتا. وہ تو خاص ایک رحمت خدا نازل ہوتی ہے، تو یہ کہ 10-15% اپنے آپ کو بچا لیتے. دوسری جانب دولت کی کثرت کو بھی کتنا برا سمجھا گیا، اتنا برا اتنا برا اتنا برا کہ بعض لوگ یہ سمجھے کہ خود دولت ہی میں کوئی خرابی، اصل میں دولت میں تو نہیں ہے جس کے پاس دولت آتی ہے. اب یہ جملے میں نے خاص مسئلے سے کہے، اتنے باشعور و بافہم بجنے کے بعد پاس جو 603 تو میری ہی گفتگو سن چکا جہاں پر اس درد کے حوالے سے، یہ کام کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا بلکہ اس سے ایک اور مسئلے کی جانب آپ کو لے جانا. اور وہ کیا ہے، ایک لمحے ہم روکے اور اسی مسئلے کو ذرا دو چار روایتوں کی مدد سے واضح کر دیں. اللہ کا رسول سفر میں گیا، اب یہ واقعات میں بہت مختصر کر رہا ہوں. راستے میں پہلا قبیلہ ملا، عرب میں مہمان نوازی اس کا کوئی تعلق ان کے عقیدے سے نہیں تھا، اس کا تعلق ان کی روایات سے تھا جسے آج کل کلچر کہتے ہیں. چنانچہ کافر کے پاس بھی جائیے مشرق کے پاس بھی جائیے تو اسے یہ معلوم ہونے کے باوجود اگر مہمان بن کے گئے تو وہ پوری پوری مہمان نوازی کرے. اب وہ پیغمبر گئے قبیلے کے پاس، اس نے عرب کی روایات کے برف بہت برا سلوک کیا، اور بس کتنی سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر ملنے جاتے ہیں تو زبان سے نہیں کہتے کہ گھر سے نکل جائیے، لیکن ان کا ایک ایک ایکشن، ان کے چہرے کا ایک ایک تاثر، ان کی آواز کا ایک ایک انداز. خیر پیغمبر اسلام وہاں کچھ دیر ٹھہرے اور آگے بڑھے. جب جانے لگے تو ان سے پوچھا، ان کو پتا تھا کہ رسول ہے اور وہ کلمہ بول، کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ بس کس وقت کیجیے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ مال و مویشی اور دولت دے. پیغمبر نے دعا کی کہ خداوندہ جتنے مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو عطا کر. تھوڑا آگے بڑھے، دوسرا قبیلہ ہے. یہ واقعہ اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں، لیکن جب تقریر کا نمبر 100 سے کم، اب یہ یاد نہیں ہے کون تھا لیکن 100 سے کم، یعنی 1970 کے آخر میں کہیں جاتا. تو اب آگے بڑھے، دوسرا قبیلہ ملا. اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ کون، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ کون، لیکن اس نے عرب روایات کے تحت پیغمبر کی بھرپور مہمان نوازی کی اور اتنی خدمت کی کہ سب لوگ خوش ہو گئے. پیغمبر اکیلے نہیں، کیسے اکیلے جا سکتے ہیں جب ہمیں اور آپ کو بھی منع کیا گیا کہ حتی الامکان گھر میں اکیلے نہ سو، دسترخوان پہ اکیلے نہ بیٹھو، سفر میں اکیلے نہ جاؤ. مجبوری کی بات تو دوسری، لیکن عام حالت تو جب اتنی خدمت کی کہ سب خوش ہو، اور یہ بھی ان کو پتا نہیں کہ آنے والا کون، بس ایک مہمان. چلنے لگے تو پیغمبر نے اپنا تعارف کرا، اب تو گھبرا گئے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ہم تو اور انداز سے آپ کا استقبال کرتے. پیغمبر نے کہا کہ میں تم سے خوش، یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے لیے کیا دعا کروانا. دیکھیے کتنی بڑی بات کہ خود رسول کسی کو جا کے پیشکش کرے کہ میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کروانا. پہلے قبیلہ تو جانتا تھا، اس لیے خود سے اس نے دعا دی، دعا اپنی پیش کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس جنگل میں رہتے ہیں، ہمارا سارا دار و مدار ان مویشیوں پر ہے، کبھی آفتیں آتی ہیں، قدرتی آفتیں، بیماریاں، یہ وہ مر جاتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کی تعداد بڑھائے اور ہمیں خوشحالی کی زندگی. پیغمبر نے کہا میں دعا کروں گا، یہ کہہ کے آگے بڑھے اور آگے بڑھے. قبیلے سے باہر نکلے، دعا کی کہ خدا مند جتنا یہ چاہ رہے ہیں اس سے کم ہی ان کو عطا کرنا، بس اتنا کہ ان کی زندگی عزت و آبرو سے گزر جائے. اب اس انداز ایک کئی واقعات، لیکن ایک عام کی بات میں نہیں کہنے جا رہا ہوں، اس سے ایک اپنے موجودہ معاشرے کا ایک مزاج سمجھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ اصل موضوع توکل آج رہ جائے، کیونکہ 15 منٹ کا وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرنا، اس لیے پورا کرنا ہے کہ تقریر 1 گھنٹے کے اندر مکمل کرنا. خیر پیغمبر کی یہ دعا سن کے یہ آفتاب حیران ہو، یہ پہلے قبیلے میں بھی ساتھ تھے، دوسرے قبیلے میں بھی ساتھ، وہ پیغمبر کو پہچان گئے اور ان کا رویہ بھی ان صحابیوں نے دیکھا، یہ پیغمبر کو نہیں پہچانے اور پھر بھی ان کا سلوک ان صحابیوں نے دیکھا، ان کی دعا سنی، ان کے لیے پیغمبر کی پیشکش سنی، ان کی دعا کے مطابق پیغمبر نے کہا، بلکہ کہا ہے خدا جتنا چاہو اس سے زیادہ دے دو، ان کی دعا سے کم پیغمبر نے کاٹ دیا خود ہی دعا. حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول یہ کس، کہا کہ یاد رکھو جس طرح دولت کی کمی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے اسی طرح دولت کی زیادتی بھی مبتلا کر دیتی ہے. بہترین مومن وہ جو کتاب سے زندگی گزارے جائیں اتنا اس کے گھر میں آ رہا ہو کہ عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو چلا کے لے جائے, جہاں ضرورت سے زائد پیسہ آیا اور وہاں پہ خرابیاں آ گئی. اچھا اب یہ چیز روایت میں آئی, اردو زبان میں پڑھی گئی, چنانچہ آپ نے سنا اور ایک کام سی سفری ایسا تو آپ کتنے ہی علماء سے اور ساکرین سے اور خطبہ سے سنتے تو مجھ جیسے طالب علم کی بات کی کیا اہمیت. لیکن سوشل سائنسز میں آپ جائیں, لیکن تو یہ فزیکل سائنسز ہیں آج کل تو خیر ان کا جھنڈا بہت بلند, اور اسلام کو بھی اگر سچا ثابت کرنا ہو تو پہلے کسی فزکس سے, کسی کیمسٹری سے, کسی جان سے, کسی پیٹر سے, کسی اسمتھ سے, کسی آئنسٹائن سے تصدیق کرانا پڑتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز سوشل سائنسز بھی چل رہی ہے, جسے اردو میں کبھی سماجیات کہتے ہیں سوشیالوجی, کبھی عمرانیات کہتے ہیں اور مختلف نام, تو وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ جیسے وہ والی سائنس. لیکن ہر زمانے کا ایک فیشن ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے باقی ساری چیزیں دب جاتی ہیں. پچھلی صدی کا فیشن تھا فلسفہ, سائنس وائنس کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی جو سرفیت کا زمانہ چل رہا, جو چیز ثابت کرنا ہے فلسفے سے ثابت کی. اس صدی کا فیشن ہو گیا سائنس, جس کے نتیجے میں سوشل سائنسز کو نظر انداز کیا گیا. لیکن اس کا ایک بہت اہم اصول, آپ اس کی زبان سے یہ اصول سنی آپ تو بالکل یہی پیغمبر کا فرمان اور اسلام کا یہ مسئلہ. لیکن چونکہ یہ کچھ اردو عربی میں ہے رسول وغیرہ کا نام تو یہ کوئی خاص بات نہیں بنتی. میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کہا کہ الفاظ زبان کے بدلنے سے ان کی اہمیت بدل جاتی ہے. چنانچہ ایک ہی چیزیں اردو میں کہیں گے تو لوگ مرنے مارنے کو تیار ہوں گے, انگریزی میں سب چل جاتا. جیسے ہمارے یہاں یہ ہمارے یو پی کے کلچر کی بات کر رہا ہوں, آپ کے خوجا کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بدترین گاڑی کی مانند ہے کسی کو جلاہ کہتے ہیں, یعنی جو واقعہ جلاہے ہوتے بھی, اور یہ اس کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں لیکن اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں. پر اس سے زیادہ آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو جلاہ کہیں. ابھی مرنے مارنے کو تیار باقاعدہ کتاب سے لکھے گئے جو کھلا تھا آپ جلاہے نہیں, کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کوئی مشہور شخصیت, بلکہ تین شخصیتیں میرے ذہن ممبر کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تو کتاب سے لکھ لکھ ان کے دوستوں یا عقیدت مندوں کو صفائی پیش کرنا پڑی کہ نہیں وہ جلاہے نہیں تھے, وہ کھلا وجہ سے غلط فہمی ہو گئی. ایک بڑا سیریس مسئلہ ہمارے یہاں. اب اسی کا ترجمہ انگریزی میں کر دیجیے کہ ٹیکسٹائل فیکٹری کے مالک ہے تو خوب چوڑے چوڑے گھومیں گے, بلکہ بڑے فخر کی بات ہو جائے گی, بڑی عزت اور اسٹیٹس کی بات ہو جائے گی. فرق بول نہیں, اردو اور انگلش کا فرق ہے, اس کے علاوہ مفہوم اور معنی میں کوئی فرق نہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا پچھلے سال, یہاں پر کسی کو دھوبی کہہ دیا تو مرنے مارنے کو تیار, کھلا ڈرائی کلینر کے مالک ہے عزت ہے اسٹیٹس, موٹی کہہ دیا تو کیا بات ہوگی, اور اگر باٹا کمپنی کے مالک ہے تو فرق تو کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ اردو کے اندر گناہ بڑا گناہ لگتا ہے, انگریزی میں ایک اچھی چیز ہو جاتی, ایک فن ہو جاتا ہے, ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی. اسی طریقے سے یہ چیز ہے اور اسی طریقے سے اسلام کا یہ اصول. آج تمام سوشل سائنسز میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے وہ معاشرہ ختم تباہ درم برہم اور اتنا فساد پیدا ہو کے رہے گا, وہ معاشرہ ختم ہو جائے ٹوٹ جائے. آج نہ صحیح 10 سال بعد اپنے وزن سے خود دھنس جائے گا زمین, یہاں مڈل کلاس ختم ہو جائے. کہا کہ ہر معاشرے کی بقا ہے اور ہر معاشرے میں ترقی کے لیے مڈل کلاس کا وجود ضروری ہے. وہ معاشرہ کے جہاں پہ یا بہت امیر ہوتے ہیں یا بہت غریب ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چل سکتا, بلکہ کمیونزم کے اتنے جلدی زوال پذیر ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ مڈل کلاس کا خاتمہ ہو گیا. جو اوپر کے لوگ ہیں تو اتنی دولت کی ہم تصور نہیں کر سکتے, اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ اتنا غریب کہ ایک روٹی کے لیے 8 گھنٹے لائن لگانا پڑتی. اور یہ پوری بحث ہے سوشل سائنس وہاں پہ آتی ہے, تو ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ڈرائنگ روم میں خصوصاً سردیوں کے موسم میں ہیٹر گرم کر کے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بحث کرتے ہیں کہ مڈل کلاس کا وجود کتنا ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیے تو کیا یہ اسی حدیث رسول اور اسلام کے اسی اصول کا ترجمہ نہیں کہ نہ بہت زیادہ دولت ہونی چاہیے نہ بہت کم دولت ہونی چاہیے, بیچ میں انسان رہنا چاہیے. ایک طرف غربت نہ ہو جو کفر کے راستے پہ لے جائے, دولت کی کثرت نہ ہو جو گناہ کے راستے پہ لے جائے. اسی کا دوسرا ترجمہ کہ مڈل کلاس کا وجود ہر معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے. لیکن جب یہ سوشل سائنس کی زبان میں مڈل کلاس کے نام سے آتا تو ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بڑے بڑے دانشور جس پر بحث کرنا فخر سمجھتے ہیں. اور جب یہ حدیث اور پیغمبر کے واقعے اور اسلام کے اصول کی صورت میں آتا تو ایک مذاق سے بچ جاتی ہے, ایک عام سی بات کہ بھائی یہ تو بہت دفعہ سن لیا. لیکن یاد رکھیے یہ ایک بہترین اصول ہے معیشت کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے. معاشرے سے زیادہ معیشت سے زیادہ اہم ہے معاشرہ. سوسائٹی برقرار رہنا چاہیے, سینہ جھپٹی نہیں ہونا چاہیے. انگریزی میں غالباً اس کے لیے ایک لفظ ہے انارکی. طوائف الملوکی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس منزل پہ آ جائے کہ مجبور ہو چوری کرے اور ڈاکہ ڈالے اور دوسروں کو لوٹے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب مڈل کلاس کو ختم کیا جاتا. ایک طرف بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں, دوسری جانب رہنے کے لیے مرغی کے ڈربے اور کبوتر کے قابو بھی میسر نہیں ہوتے. یہ کیفیت آتی اس کو رکھو. اپنے انداز سے بیان فرما رہے کہ نہ اتنا کم ہونا چاہیے رسک اور نہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک باتوں میں بات نکل آئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ اصطلاح اسلامی میں آتی ہے, ہم توجہ نہیں دیتے, اہمیت بھی نہیں دیتے. اور اسی حوالے سے یہ بات جو میں دو ہفتے سے کر رہا تھا, دو ہفتے سے مقصد سات دن والا ہفتہ نہیں بلکہ میرے دو دن ہو سکتا ہے, اس میں ایک دن ستمبر میں ہوا, وہ یہ کہ اس حوالے سے توکل اسے بہترین صفت بلکہ بنیادی صفت مانا گیا. پچھلی دفعہ بھی میں نے جملہ کیا تھا, دوبارہ دوہرا کے بعد آگے بڑھوں کہ مرحوم آیت اللہ وسیل الحکیم اور مرحوم آیت اللہ خود اور پھر مرحوم آیت اللہ روحانی اور پھر آیت اللہ سیستان, ان چاروں کی کتابوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چیپٹر. وہ امر بالمعروف کے مسئلے بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھتے کہ ایک مختصر سی فہرست ہم دے رہے کہ مشہور مشہور معروف کیا. امر بالمعروف, معروف کا معروف ہے جب, تو اس میں پہلے دونوں معروف یہی الاحتسام باللہ والتوکل علی اللہ. رزق کا آغاز یہاں سے ہو رہا, یعنی اسلام کی نیکیوں کی فہرست بتائی جا رہی ہے. لکھا جا رہا ہے ساری نیکیاں تو نہیں آ سکتی ہیں, اہم اہم نیکیاں آ رہی ہیں. اور اہم اہم نیکیوں میں جو انگریزی میں کہا جائے کہ ٹاپ آف دا لسٹ, جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, پہلی اور دوسری دونوں یہی الاحتسام باللہ, اللہ سے جڑ کے رہنا کہ بس ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق صرف اللہ سے اور کسی سے, وہ توکل علی اللہ اور مکمل بھروسہ اللہ پہ کرنا. اب یہ صرف میں نے اس لیے یہ جملہ کہا کہ ایک طالب علم حقیر نظریہ نہ سمجھے بلکہ استفادہ ہے بڑے بڑے مراجع سے کہ وہ فرماتے باقی ساری نیکیاں جو اسی سے پھوٹتی. اگر توکل اور احتسام یہ تو مضبوط تو باقی ساری چیزیں آسان. عبادتیں بوجھ بھی اسی لیے رہتی کہ ہمارے پاس توکل کا وہ جذبہ نہیں. اور توکل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ یہ عقیدہ توحید جہاں سے اسلام شروع ہوتا. دیکھیے قیامت بعد میں, امامت بعد میں ہے, رسالت بعد میں ہے, عدل بعد میں ہے, توحید پہلے. اور توحید میں بھی سب سے پہلے یہی کہ آدمی کو یہ یقین ہو کہ ہے کچھ, اس کے بعد پھر یہ بحث کہ وہ ایک ہے کہ اسٹریس زیادہ. تو توکل و صفت جو در حقیقت اصول دین کی پہلی اصل توحید کے پہلے حصے کو واضح کرنے والی, کہ ہم نے خالی زبان سے نہیں کہا ہم اللہ کو مانتے یقین, اور یقین وقت کسی لیے کہ اگر اس کا حکم آ گیا ہم نے نوکری چھوڑ دی, اس کا حکم آ گیا ہم نے اولاد کو چھوڑ دی, اس کا حکم آ گیا ہم نے بیوی کو چھوڑ دی, اس کا حکم آ گیا ہم نے معاشرے کو چھوڑ دی. لیکن توکل یہ اتنا اس سے یقین ہے کہ وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا, جو وہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے امور کا دیکھنے والا بھی وہی. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اس حوالے سے صرف ایک نقطہ بیان کرنا کہ توکل بہترین سے بہتر. اسی لیے یہ اصل میں یہ جملہ مجھے پیش کرنا تھا اور اس سے میرا وہ موضوع نکلے گا جو دو تین ہفتے چلے گا. اسی لیے جو کہ توکل کو بہترین مانا گیا, اسی لیے جس جس عمل میں توکل جتنا پرسنٹ بڑھتا جاتا. بہت مایوب مثال دے رہا ہوں کہ کسی بھی ڈرنک یا مشروب میں الکوہل کا جتنا پرسنٹیج بڑھتا جاتا اتنا زیادہ وہ انسان کو غفلت, نیند, غشی اور پھر نشے کی جانب لے جاتا. توکل بہترین سے بڑھ, جس چیز میں جتنا پرسنٹ توکل بڑھتا جاتا وہ عبادت ہو یا عام زندگی کا کام, اتنا زیادہ وہ اللہ کو پسند جاتا. شرط یہ, وہ پچھلے ہفتے کی بات دہرانا نہیں چاہتا لیکن اشارہ ضرور, شرط یہ ہے کہ واقعاً توکل. فرض کیجئے کہ دل میں توکل تو نہیں اور ہم نے سلیمان کی طرح اور موسیٰ کی طرح اور یعقوب کی طرح اور ابراہیم کی طرح آپ نے چھلانگ لگا لی, وہ تو نقصان ہو, وہ تو یقینا نقصان ہو. لیکن واقعاً اگر دل میں توکل تو ہر وہ عمل, اچھا یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے, آج بس یہیں پہ بات ختم ہو رہی, کچھ مقصد ہے ان باتوں کا, یہ سب آگے کی تقاریر میں آتا رہے. میر شعبان تک جو 21 دسمبر تک جو سلسلہ, دیکھیے یہ چیز اسلام نے ایک اور حوالے سے بتائی. مثلا ایک حدیث آئی ہے کہ نوشیروان اس اعتبار سے کافر ہونے کے باوجود پسندیدہ جو اس میں عدل اور عدل اللہ کی صفت. اللہ نے کہا اس میں میری جھلک پیدا ہو گئی ہے اس لیے یہ عام کافروں سے الگ ہو جائے گا, جہنم میں تو جائے گا, جنت میں جانے کی شرط یا وہی ہے عقیدے کی دوستوں جنت تو بند مگر تخفیف یا عذاب. اچھا یہ بات میں بتا دوں کہ یہ والی حدیث سندن اور مسند دونوں اعتبار سے کمزور. ایک تو یہ تاریخی حدیث ہے ویسے ہی سب کمزور ہوتی ہیں, خالی یہ حدیث کی بات نہیں, کہیں نہ کہیں راویوں کا سلسلہ کٹا ہوتا, وہ جزاد کی حدیثیں ہیں, دعاؤں کی حدیثیں ہیں, اعمال کی حدیثیں ہیں اور تاریخ. مطلب بھی اس پر علماء نے بحث کی ہے کہ کیونکہ تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ نوشیروان شہر عادل بھی نہ, لیکن مسئلہ اس کا نہیں, مسئلہ بطور مثال کا یہ معصوم اگر نوشیروان کے عدل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے عدل کی تصدیق کو تھوڑی کر رہے ہیں, بتا یہ اصول بتا رہے کہ اگر وہ عادل تھا تو اس کا عدل خدا سے مل گیا, یہ صفت خدا کو پسند ہے, جس میں عدل پایا جائے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا. حاتم تائی کے بارے میں تو باہر آئے کم از کم متن صحیح ہے کہ حاتم کی صحابت میں کوئی شک نہیں, سند اس کی بھی کمزور ہے لیکن خالی اس کی نہیں, تاریخ کی ہر روایت کی سند. خیر حاتم کے بارے میں یہ کہ اس کے اندر صحاوت اور صحاوت انبیاء کی صفت ہوتی, وہ انبیاء کی جھلک آ گئی ہے اس لیے جہنم میں جائے گا مگر تخفیف سے عذاب. یہ میں بہت سنبھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ عذاب ہی ختم ہو جائے گی, رہے گا جہنم میں لیکن جہنم کا عذاب اس پہ اثر نہیں کرے. لیکن یہ حدیثیں خاص آدم اور نوشیروان پر بحث کے لیے نہیں بلکہ یہ اس لیے کہ قصور پتا چلے کہ اس چیز اچھی صفت آ جاتی ہے جتنا پرسنٹ اس کو فائدہ ضرور ملتا. اب توکل وہ صفت کہ اسی وجہ اسلام نے جب روزگار کی بات آئی کہ ایک آدمی پیسے کمائے چوائس ہے اس کے پاس کہ ہر حلال طریقے سے پیسے کما سکتے, مگر کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہوں یہ کہا کہ بہترین طریقہ تجارت. اب تو کچھ ماحول بدل گیا ہے ورنہ 20-25 سال پہلے کے جو ہمارے بچے آج وہ جوان ہو گئے بلکہ بوڑھے ہو گئے ان سے پوچھیے, اس زمانے میں یہ حدیثیں بہت پڑھی جاتی تھی کہ اللہ مثلاً برکت 70 میں سے 69 تجارت میں رکھیے باقی 1% میں سارے باقی ذرائع معاش آ گئے. کہا کہ ذرائع معاش میں سے تجارت وہ ذریعہ معاش ہے جو خود عبادت اور اس کی اتنی فضیلتیں کہ علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام یعنی ہجرت المستقیم میں پورا باب اس سے بھر دیا. ہر حلال طریقے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن کہا کہ حلال طریقے میں بہترین جس میں ثواب بھی مل رہا بیٹھے بٹھائے وہ تجارت. اور خالی اتنا نہیں اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی کہ حلال طریقوں میں کمائی حاصل کرنے بدترین طریقہ قرار دیا کسی کی نوکری, یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث. بلکہ اگر آپ کے متعلق ایسی کوئی کتاب آ جائے جس میں رزق کو بڑھانے کے طریقے اور گھر میں غربت جو آتی ہے اس کے طریقے, عربی میں تو بہت ساری کتابیں, فارسی میں تو بہت کتابیں, اردو میں بھی ایسی حدیثیں کہیں کہیں مل جاتی ہیں. بچوں کی دینیات کے آخر میں یہ لسٹ ہے کہ 20 چیزیں جس سے برکت بڑھتی ہے اور 20 چیزیں جس سے نحوست بڑھتی ہے. ایک پورا موضوع شاید کسی کیسے لائبریری میں میرے کچھ پرانے کیسے پڑے ہوں جس کا عنوان تھا کروڑپتی بننے کا طریقہ. اصل میں وہ یہ چیز تھی کہ رزق کیسے بڑھایا جائے, تو اس میں یہ تو حدیثیں آتی ہیں رزق بڑھانے کی لسٹ میں آتا ہے تجارت کا, اور غربت بڑھانے کے طریقے میں آتا ہے نوکری کا. جب اتنی یعنی نوکری کے بارے میں مذمت, لیکن وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ یہ مذمت والی حدیث کے بعد بھی اس کو حلال کہا گیا, چنانچہ اس پر وہی قدم اٹھایا جس میں اتنا توکل آ چکا, توکل سے اتنا نہیں آیا اور ایک مرتبہ وہ پہاڑ سے چڑھان لگا دے اور پھر اپنا نقصان کرے. یہ ساری چیزیں پچھلی تقریر اس تقریر میں رب ہے, اس ذہن میں رکھ کے سنیے. تو خیر بات یہ ہو رہی کہ کہا کہ بہترین چیز یعنی رزق کے ذریعے میں بہترین ذریعہ تجارت, اور اتنے مختلف طریقوں سے بتایا, کبھی یہ کہہ کے بتایا کہ یہ کی عبادت جیسے نماز اور روزہ ہے کی عبادت, کبھی یہ کہا کہ ساری برکت تو تجارت میں اللہ نے رکھی, ایک 70 میں سے ایک میں باقی سارے ذریعے معاش آتے ہیں. کبھی یہ کہا کہ یہ انبیاء کا شعار اور طریقہ اور پتہ نہیں کتنی روایتیں, اور اسی طرح اپنے آپ کو کسی کے اب عربی لفظ آیا اجارے میں دے دیں یعنی نوکری, حرام نہیں گناہ نہیں ہے خرابی بھی نہیں ہے لیکن اصول ہے اس کے یہ خراب ترین طریقوں میں. اچھا آپ دیکھیں فرق کیوں ہے, کیوں تو ہم نہیں جانتے, یہ تو اللہ جانتا, لیکن ایک چیز یہی کہ تجارت وہ چیز ہے کہ جو وہی آدمی کر سکے گا جس سے اللہ پہ توکل, اور جتنا زیادہ توکل ہوگا اتنا وہ تجارت پھیلائے. تجارت وہ چلتی ہی اس وقت ہے کہ جب توکل. اور نوکری کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ آدمی اس لیے گھبرا رہا کہ پتا نہیں اگر میں نے کوئی اور کام کیا کمائی ہوگی کہ الٹا نقصان ہو. نوکری یہ ہے کہ لگی بندی تنخواہ محفوظ, جو میرا موضوع ہے. روایات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں پھیلائے بغیر, کہ نوکری کا انسان کے ذہن میں اور بہت سے خیال آ سکتے ہیں, لیکن واضح طور پر اسلام کے نقطۂ نگاہ سے اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ عقیدہ چکا ہوا کہ بھائی ایک لگی بندی تنخواہ ملتی ہے نا, یہ تو فکر نہیں ہوتی کہ اگلے مہینے گھر کیسے چلے گا, بچوں کی فیس کیسے دینا ہے, مکان کا کرایہ کیسے دینا ہے, پیٹرول کیسے نکالنا, اور کسی میں جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے. اچھا یہ خیال آنا حرام نہیں, یہ خیال آنا گناہ نہیں, یہ خیال آنا عقیدے کے خلاف نہیں, بات ہو رہی ہے درجات. لیکن خود یہ خیال بتا رہا کہ اللہ پہ توکل ابھی اس منزل پہ نہیں پہنچا, اور تجارت نام اس بات کا ہے کہ سب اللہ پہ چھوڑو, کچھ نہیں پتا ہمیں کہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں پتا. اس لیے کہ بالکل 100% یقینی فائدہ. ملیشیا کو دیکھیے ایک دن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تائیوان بنی جنوبی کوریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, انڈونیشیا کیسے فرام سے گرا, چاہے تائیوان بھی ہو اس کے بارے میں معلومات ہوں, ہانگ کانگ کا اسٹاک مارکیٹ کیسے ایک دن میں کریش کر گیا, تو 100% ہی یقینی تھی کہ پیسے لگانے کا مقصد پروفٹ ہی پروفٹ. تو یہ تجارت کر ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ پہ توکل. چنانچہ حدیث بھی یہی ہے کہ تجارت کرنے والے کو کرنا بھی یہ چاہیے کہ مال و اسباب لا کے بازار میں رکھ, پھر ہر چیز اللہ پہ چھوڑ, وہی تجارت. تو یہ تجارت اس بات کی دلیل کہ اس آدمی نے خالی سوانی نہیں کا واپاری سے اللہ پہ کتنا کروں گا, اور نوکری اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا بھی اللہ کر رہا لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے دل میں شک. پھر بتا دوں یہ حرام نہیں, یہ گناہ نہیں, کمزور انسان کے لیے یہی بہت. اور پھر وہ جملہ چوتھی مرتبہ پانچویں مرتبہ دوہرا کہ جس میں اب تک اتنا توکل پیدا نہیں ہوا, وہ نوکری چھوڑ کے دکان کھولنے سے پہلے اپنے توکل کو بڑھا. جیسے میں اس کی مثالیں دیتا رہا ہوں کہ ماہر سویمر آ کے چھلانگ لگایا پیسہ چلا ہے, اگر اپنی ویسا بننا چاہتے تو یہ طریقہ نہیں کہ اس کی نقل کرو, طریقہ پہلے سیکھ جائے گا, توکل بڑھاؤ. اب توکل بڑھانے کا طریقہ یہ خود ایک موضوع, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کس موضوع پہ توجہ دی جائے ہر موضوع اتنا لمبا ہوتا چلا جا رہا. آج کل کچھ ایسے حالات بن گئے ہیں, کچھ رسک کا مسئلہ ہوا ہے, کچھ نوکریاں کم ہوئی ہیں, کچھ جاب حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی جا رہی, تو اس وقت تو ایک مرتبہ پھر یہ قابل توجہ چیز کہ جس مسئلے پر اسلام نے ہمیشہ نہ صرف یہ تاکید کی بلکہ اس کو عقیدے سے جوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم تجارت نہیں کر, اتنا زیادہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے تمہیں یقین ہے کامل ہے کہ وہ کبھی تمہارے لیے نقصان نہیں چاہے گا. اگر نقصان ہو بھی گیا تو یہ وہ نقصان ہے جس میں کل کوئی فائدہ ہونے والا, یہی وہ آدمی توقع کر سکتا. اور یاد رکھ کہ تجارت چیز بھی وہ ہے کہ بغیر توکل کے نہیں ہوتی. وہ فرق یہ ہے کہ کچھ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, جن کے پاس اتنا نہیں پھر انہیں ستاروں پہ توکل کرنا پڑتا. ایسے لوگ میرے تو مشاہدے میں آئے, آپ کے یہاں شاید نہ آئے ہوں, لیکن سنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اسٹار والا صفحہ بڑے توجہ سے پڑھا جاتا. یہ کچھ لوگ باقاعدہ فیصلہ اس بات سے کیا کرتے ہیں کیا کیا خریدا جائے, کیا بیچا جائے, کہ ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. ستاروں کا چکر ہو تو نام بھی ہم کو یاد نہیں ہوتی, جیمینی اور ایکویریا کو پتا نہیں کیا کیا کر پا رہا. توکل کرنا ہی پڑے, یا اللہ پہ کرو یا شیطان پہ کرو. چنانچہ اسی وجہ اس کے بغیر یہ کام چلتا نہیں. جو لوگ اللہ پہ نہیں کر پاتے یا ستاروں پر یا کسی کا ایک پیر بنا ہوا ہوتا, پیر صاحب جو کہتے, پیروں کی بھی قسمیں ہوتی, ایک صحیح یعنی دیکھنے میں صحیح پیر, ایک وہ ننگ دھڑنگ مجبور جس نے سر ہلا کے آنکھیں بند کر کے چھوم کے بال گھما کے جو کہہ دیے, تو آپ نے اس کے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ کرنا ہے سب. تو یہ بہرحال حقیقت, یہ فطرت. اب اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ تجارت بھی کرو اور اللہ پہ توکل بڑھا کر پھر دے ادھر ادھر نہ جانے کو, پھر دیکھو اللہ اس میں کتنی برکت دے رہا. خالی یہ نہیں بتایا, اب برکت کے طریقے بھی بتایا. سب سے پہلا طریقہ, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے اہم طریقہ, اہم نے اس وقت صرف اہمیت کے اعتبار سے نہیں بن رہی, موضوع کے اعتبار سے بن رہی. سب سے پہلا طریقہ ماہ شعبان کے چار روزے. دیکھیے رمضان کے روزے ہیں, رجب پورا مہینہ روزے کا, شعبان پورا مہینہ روزے کا, ذیلحج کے کتنے روزے, ہر مہینے کے ویسے ہی تین روزے, پہلی جمعرات, بیس کا بدھ, آخری جمعرات, وہ سب ایک سسٹم ہے, ان کے الگ فائدے بتائے گئے. لیکن ماہ شعبان میں کسی طرح پھیلا کے چار روزے رکھو, یہ رزق کی برکت چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو چاہے کسی اور طریقے سے. اس کے لیے یہ پیغمبر کی خصوصی نصیحت. وہ جملہ پھر دوہرا دوں جو دو سال پہلے دہرایا تھا, جملہ تقریر نہیں, کہ معصوم نے کہا رمضان اللہ کا مہینہ, جو اللہ کا احترام کرتا ہے اور اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ رمضان کا احترام کرتا ہے, شعبان ہمارے جد رسول اللہ کا مہینہ, اور جو ہمارے سچا احترام کرتا ہے اور معرفت کرتا ہے وہ شعبان کا احترام کرتا ہے, اور رجب ہمارا مہینہ ہے جو ہماری معرفت کرتا وہ ہمارے اس مہینے کا حق ادا کرتا. تو شعبان پیغمبر کا مہینہ اور پیغمبر خود احتیاط فرما رہے ہیں کہ چار روزے اس بار شعبان میں کسی طریقے سے رکھ, کوئی خاص تاریخیں نہیں, کوئی خاص ملا کے نہیں, بلکہ کسی طریقے سے بھی رکھ. یہ اصول اور اس کا ایک ذریعہ بتایا گیا, روزوں کے اور فائدے اپنی جگہ, اور بس یہاں سے میں آگے اپنے مسائل کے حصے پر, باقی باتیں وہ چلتی بھی رہیں گی, اس لیے کہ وفا نے کیسا مسئلہ کہ آج کل اصول اور اس کے ذرائع روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا, لیکن دعا کے ذریعے جتنا مقدر بدل سکتا اور اعمال کے ذریعے سے جتنا مقدر بدل سکتا ہے وہ تو کچھ آپ تک پہنچایا جائے. گھر کے یہ اس درد پر کبھی موضوع نہیں رہا, لیکن اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ اشارہ کرنا پڑے. خیر, اب جتنی بات مجھے کہنا تھی وہ کہنے کے بعد شعبان کے روز, شعبان کے روزوں کے حوالے سے جو بات اب مجھے عرض کرنا وہ مسائل کے حصے میں ہے, لیکن پہلے ایک چیز کی وضاحت کرتے ہوں کہ یہاں کا درد اب ایک معیار پہ پہنچ چکا, چنانچہ اس درس میں کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی مسائل کے زمرے میں زیر بحث آ جاتی ہیں جو عمل کی نہیں, باقی ہر جگہ تو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, یہ مسئلہ ہے یہ آپ کا مرجع کہتا, یہ مسئلہ ہے یہ آپ کے مرجع کا فتوا, یہاں کبھی کبھار ذرا بحث کو پھیلا دیا جاتا, کچھ چیزوں میں ایسے مجتہدین کے نظریے بھی آ جاتے ہیں جن سے عمل آپ نہیں کر سکتے لیکن اس بات سمجھنے میں آسانی ہوتی, اور کبھی کبھار کچھ بحث اس لیے بھی ہوتی کہ اندازہ ہو کہ ایک یہ نقطۂ نگاہ بھی ہماری شریعت میں موجود ہے. شعبان کے روزے عمل وہ تقریر کا حصہ تھا, اس کے حوالے سے ایک بات ہے کہ پچھلے درس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ سنتی روزہ, سنتی روزہ کھول لینا ثواب ہے اگر سامنے والا مومن, مگر کیا سامنے والے کے لیے کھلوانا بھی ثواب, پھر یہی بات اتفاق سے ایک موضوع بن گیا تو منگل کی سیرت رسول کی تقریر نمبر 185 میں آ گئی, تو جس کا لطف لباس یہ تھا کہ موجودہ مجتہدین کا فتویٰ چھوڑ, مرحوم آیت اللہ کوئی کا ایک فتویٰ مجھے معلوم کہ وہ اس کے استحباب کے قائل نہیں. ویسے تو آپ کو یوں معلوم ہی ہے کہ آیت اللہ کوئی کی نگاہ مستحب بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مستحب نہیں, یعنی دلیل ان کی معتبر ہے. تو یہ جو ہمارے ایک تصور ہے کہ اگر سامنے والے کے لیے روزہ کھولنا مستحب ہے تو میرے لیے کھلوانا بھی مستحب ہو, اور اس کے لیے لوگ دو دلیلیں لاتے ہیں, ایک دلیل پچھلی تقریر میں آ گئی وہ یہ کہ جب اس کے لیے کام اچھا ہے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہو, اس کا جواب بھی میں نے 3 مثالوں سے دیا, اور چوتھی مثال اتفاق سے بڑے امام بڑے سیرت نبی میں آئی, اور چوتھی مثال کیا کہ 100 روپے ہم نے کسی کو قرض دیا, ہمارے لیے کہنا کہ 500 واپس کرو حرام سود ہو جائے, اور جس کو 100 دیے ہیں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت, اور سنت عملی ہے, پیغمبر نے عمل بھی کیا, 100 کے 105 واپس, ایک ہی چیز قرضہ دیا گیا 100 روپے, ہم کہتے ہیں کہ 105 واپس کرو ہمارے لیے حرام, سامنے والا 100 کے 105 واپس کرے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ثواب اس کے اندر اور ہمیں لے لینا, ایک ہی چیز ایک کے لیے حرام ہو رہی ہے تو ایک کے لیے جائز ہو رہی ہے, ایک کے لیے حرام ہو رہی ہے تو ایک کے لیے مستحب ہو رہی ہے, ایک کے لیے حرام ہو رہی ہے تو ایک کے لیے واجب ہو رہی ہے, سب کی مثالیں, نماز جماعت کی مثال نہیں دوں گا پچھلی دفعہ آ چکی, اسی طریقے سے پیروی سے فرضے کی مثال نہیں دوں گا وہ آ چکی, عمرے اور حج پر جا کر آنکھ بننے کی مثال نہیں دوں گا وہ آ چکی, ایک مثال وہ آئی تھی کہ ایک کے لیے جائز ہے ایک کے لیے حرام ہو گیا عمل کرنا, مگر دوسرے کو پوچھا جائے گا تم نے حکم کیوں دیا, آج ایک مثال سنت کی آئی تو ایک واجب کی بھی سنا دوں, یہ مثال تقریر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ, لیکن جو کہ بہت چھوٹی سی مثال ہے اس لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں, اور مثال بھی اس مرجع کے بارے میں, جب یہ واقعہ میں نے شروع شروع میں پڑھا تو اس وقت نام نہیں لیتا تھا کیونکہ میرا مجمع شیخ مرتضیٰ انصاری کے نام سے مانوس نہیں ہے, 20 سال میں شیخ مرتضیٰ کا نام 1000 دفعہ تو میری زبان پہ آیا ہو, اور اب کچھ لوگوں کا حوضے سے رد بھی ہے تو کتنی عظیم شخصیت ان کا اپنا واقعہ ہے, اس حال کا مرض ہوا تھا جو ڈائریا جیسی کیفیت ہوتی, فوڈ پوائزنگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا, اس میں ان کا انتقال ہوا تھا تو جس وقت یہ اس خشی میں تھے, جسم سے اتنا پانی نکل گیا خشی میں سے, تو گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا وقت موت قریب آ گیا. اور ولی کے لیے اور قریب موجود لوگوں کے لیے واجب ہے کہ مرنے والے کو قبلہ روک کر, تو نہ قبلہ روک دیا, واجب تھا ان کے. جیسے ہی قبلہ روک دیا شیخ یہاں کھولی اپنے آپ کو قبلہ روک دے گا فوراً کو مار دیا. اچھا گھر والے سمجھے کہ بیماری موت کے قریب آدمی اور شہباز کتنے رہتے نہیں, گرمیوں میں انہوں نے کسی وجہ سے ہم پر تو واجب ہے چنا کے گھما دیا دوبارہ قبلے کی طرف, اور جیسے ہی گھمایا آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو گھما دیا. جیسے کبھی کبھی میگنیٹ کی سوئی کے ساتھ کھیل ہوتا, یوں کر رہے ہیں جیسے ہی چھوڑیں گے وہ ہو جائے گی, ویسے جیسے ہی وہ ہوگی تو ویسے یوں ہو جائے گی, ایک کھیل بن گئے تھوڑی دیر کے بعد. پہلے شریعت کا واجب مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد ایک مذاق بن گیا. گھر والوں نے آنکھیں کھول کے پوچھا کہ بھائی, جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو پوچھا کہ بھائی ہو کیا رہا. گھر والے بھی بارہ مستحق کے گھر والے, تو انہوں نے کہا صحیح ہو رہا, جو تم کر رہے ہو تمہاری ذمہ داری, جو میں کر رہا ہوں میری ذمہ داری. تمہارے اوپر واجب ہے کہ مرنے والے کو سکرات کے عالم میں قبلہ رخ کرو, واجب. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت وہ جو ڈائریا ہے یا حیضہ ہے یا اسہال ہے, وہ جو بیماری مسلسل اجابت خارج ہو رہی اور جسم سے فضلہ باہر آ رہا ہے, ایسی حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام. چنانچہ مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا دوں, تم پر واجب ہے کہ مرنے والا سکرات کے عالم میں اسے قبلہ رخ کرو. ایک چیز تم پر واجب ہے, مجھ پہ حرام. تو یہ ایک مثال نہیں, یہ میں نے اس لیے کہا کہ خاص پچھلے ہفتے کی تقریر کے بعد کسی کو احساس ہوا, کیونکہ کس معاشرے میں رائج ایک اس پر اعتراض ہوا ہے تو لوگ مراجے تک پہنچ گئے. وہ جو میں نے کہا تھا کہ حج میں اگر آپ کے غسل کا طریقہ الگ ہے اور مرنے والے کے غسل کا طریقہ الگ, تو شاید اس کی وجہ سے بھی نیابت ممنوع ہو جائے. وہ لوگ سیدھے آگے 30 تاریخ تک پہنچے اور ان سے جا کے تصدیق کرا کے لائے, شاید ابھی بھی اطمینان ہوا اور شاید نہ ہوا, لیکن ایک دوسرا اس پر اعتراض ہوا. آغاز خل کا فتوا تو میرے علم میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ روزہ توڑوانا حرام, کہتے نہیں آپ پیشکش کر سکتے لیکن کوئی ثواب نہیں. بعض علماء اس مسئلے میں اس سے بھی زیادہ سخت, اور فقط اس لیے کہ ایک آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایسا نظریہ ہے ہمارے پاس. اچھا آپ کسی عربی کتاب سے پڑھنا آج میں نے مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اس میں ترجمہ تو میں ہی کرتا ہوں, تو جنہیں اس میں ذن ہے تو وہ تو اتنا اعتراض ہی نہیں کریں گے کہ مجھے کتاب لا کے سمجھانا پڑے. جنہیں اتنے سن نہیں ہے وہ کہہ دیں گے ڈنڈی مارتی ہو, ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ کر رہے ہیں. ایک کتاب میرے پاس ہے اور ہندوستان کے کہتے عالم کی, مختصر ایک پیراگراف, کہ جو ان چند علماء میں سے ایک ہیں کہ جن کو خوشبہر تسلیم کیا گیا, یعنی سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی, جو عرف عام میں نقن صاحب کہلاتے ہیں, آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ مرشی کے خلاف کہ البتہ آیت اللہ خوئی سے ذرا سینئر پڑھتے, دونوں ایک ہی استاد کے پاس. آیت اللہ مرشی تو ان کے ساتھ پڑھتے تھے, اسی حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ان کو کہا, اگر کہ اس وقت آیت اللہ مرشی آیت اللہ مرشی تو نہیں بنے, لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, لیکن اس وقت یہ بیان کرنے کا وقت نہیں, کیونکہ مسائل کو بتانا ہے, تاریخی واقعات تو بعد میں آ سکتے ہیں. خیر تو یہ وہ عالم ہے کہ جو مرجے میں نہیں کرو لیکن ان کا اشتہار ثابت ہے, ان کی ایک کتاب ہے نظام زندگی, اس کا صفحہ 266 میرے سامنے. اب وہ والی بات کہ سنتی روزہ کسی نے رکھا ہم کھلواتے ہیں, اور جیسا کہ میرے علم میں ہے کہ بعض لوگ تو یہی سوچ کے سنتی روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھ کے نکلو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 8 بجے کوئی نہ کوئی تو ٹکرا جائے گا یہ روزہ کھلوانے والا, چنانچہ وہ رکھتے ہی اتنی ہفتے ہیں کہ شام تک کو تھوڑی رکھنا. اب ایسا بھی کیا کراچی میں کہ کوئی مومن ہی نہ ملے جو ہمیں پیشکش کر, یہ سوچ کے گھر سے نکلتے ہیں. اچھا دلیل ان کی ایک تو وہ ہوتی, اور دوسری دلیل وہ حدیثیں ہوتی جس میں روزہ کھلوانے کا ثواب بتایا گیا. مختصر عبارت ہے, میں خود بھی اس وقت کافی مسائل میرے ذہن میں ٹینشن ہے مسائل کا, اتنے جلدی جلدی پڑھتا ہوں. یہ آپ کے عمل کے لیے نہیں, البتہ یہ بتا کہ اس کے پہلے حصے سے آیت اللہ کوئی بھی متفق. البتہ دوسرا حصہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کبھی میں نے ریسرچ نہیں کی, ہو سکتا ہے اس سے بھی متفق ہو. وہ کیا ہے, دو حصے سنی. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک صفحہ 266, اصل میں یہ صفحہ 263 کی بحث شروع ہوئی ہے کہ روزے کے ساتھ غوربا پرول, پھر اس میں 5 حدیثیں لائے ہیں کہ کس طرح روزے کھلوانے کا ثواب. یہاں یہ بحث ختم ہوئی ہے, ہیڈنگ لگائی ہے خاص بات. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان تمام احادیث میں روزے کھلوانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پورا ہونے کے بعد روزے دار کے افطار کا سامان فراہم کیا جائے. لیکن ہمارے مستحبی روزوں میں جو اصرار ہوتا ہے کہ روزے کو نامکمل طور پر درمیان ہی میں توڑ دیا جائے اور اس کو بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے, بات ہو رہی ہے اصرار کرنے والے کی, کھلوانے والے, اور اس کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے, خصوصاً 27 رجب کا روزہ جسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے. لکھنؤ میں 27 رجب کا روزہ ہزاری روزہ کہلاتا ہے. یہ میرے خیال ان کی عبارت, میرے خیال میں روزہ کھلوانے کی حدیثوں سے خارج یہ طریقہ, اور اس طرح کے روزے کو مکمل ہونے دیجیے, پھر افطار کے وقت افطاری کا سامان لائیں, ایک پان سے, ایک چھوارے سے اور ایک الائچی سے کسی کے روزے کا خون کرنے سے کیا فائدہ. اچھا, اب یہ وہ عبارت ہے جو ایک عرب اور ایرانی مرجع نہیں لکھ سکتا, مشتحد, یہ ہمارے ماحول ہی سے واقع مشتحد کے جملے لکھ سکتا, مطلب وہی ہے لیکن عبارت کا لطف اپنی جگہ. فرماتے اس قسم کے روزہ کھلوانے کی خواہش, لوگ آتے ہیں کہتے ہیں روزہ کھول, جسے سوال خدا کہا جاتا, یہ بھی شاید دھارادھر میں نہ کہا جاتا ہو لیکن یو پی اور لکھنؤ میں کہا جاتا, کہ یہ خواہش روزہ کھولنے کی جسے سوال خدا کہا جاتا, میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں. بے شک مستند احادیث میں وارد ہوا کہ اپنے مومن بھائی کی خواہش سے روزہ کھول تو وہ روزہ پورا کرنے سے زیادہ, مومن کی خواہش سے روزہ توڑ ڈالو تو وہ روزہ پورا کرنے سے زیادہ. پچھلی دفعہ یہ حدیث میں نے بھی پڑھی, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن واقعاً آپ کو کچھ کھلانا چاہتا اور اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے یہاں کھانا کھائیں, یا اس کے یہاں نہ صحیح کوئی پسندیدہ چیز وہ آپ کو کھلانا چاہتا ہے, تو روزے کی وجہ سے اس کی خواہش کو پورا کرنے سے گریز نہ کی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ واقعاً اس کے یہاں دل ہے جبکہ پونڈے اس لیے وہ آپ کو بلا رہا, خاص اس کا مقصد آپ کا روزہ نہیں. یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نظریہ جو ابھی تک آگے کوئی کا بھی یہی نظریہ, جسے وہ محبت سے کھلانا چاہتا ہے تو روزے کی وجہ سے اس سے گریز نہ کی. مگر یہ پان کی گلوری, الائچی اور چھوارا جس کا مقصد صرف روزہ ختم کرانا, یہ ہرگز ان روایتوں کے دعوت کے مفہوم میں نہیں, وہ یہ روایتیں ہیں نا کہ مومن کی دعوت قبول کر, اس میں نہیں, بلکہ اگر ہم روزے سے نہ ہوتے تو شاید یہ الائچی بھی ہمیں نصیب نہ ہو, وہ کوئی ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ ہاتھ ساتھ ہمیں الائچی کھلانا چاہتا, صرف ہمارا روزہ کھلوا, یہ ان کا جملہ. دیکھیے بعض جملے ایسے ہیں جو ہندوستانی اور پاکستانی ہی لکھ سکتا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نظریہ شروع کیا, یہ نہیں کہتا کہ اب یہ جملے آواز کھلی کہ نہیں, فرماتے ہیں رہ گیا کے بعد کہ الائچی کے ذریعے مومن کی خواہش پورا کرنا, تو وہ مومن خود کہتا ہے جو ہماری خواہش کو روک رہا ہے کہ ہم روزہ مکمل کریں, خام مقام ہمیں کیوں اس کے خلاف مجبور کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات, اب آئیے اس مسئلے کا دوسرا پہلو, یہ بھی بہت اہم, لیکن اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے موجودہ مراجع کیا کہتے ہیں, ایک نقطۂ نگاہ یہ سمجھ لیں. یہ تو ہو گیا روزہ کھلوانے کا ثواب ہے کہ نہیں, خود اس پر مستحب رہے گا کھولے, ہمارے لیے ثواب ہے کہ نہیں. اب اس کے بعد وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ٹکرا ہی جائے گا اور ہم روزہ کھول دیں گے, یہ شام تک کوئی تھوڑی رکھنا, چنانچہ کہتے کھولتے بھی ہیں, گھر والے کہتے ہیں تحریک کیجیے گا, تحریک کی کیا ضرورت, وہ شام تک رکھنا, ارے 10-11 بجے کھل جائے, آفس جائیں گے, دفتر جائیں گے, وہاں جائیں گے, کھل جائے. کہتے ہیں کہ اس میں تو روزہ کھلوا بھی نہیں سکتا, تو یہ ان کا نظر, یہ کھلوا بھی نہیں سکتا, اگر آپ نے کہا چائے پیجیے اور آپ چائے پیے آپ کا روزہ نہیں کھلے, کیوں نہیں کھلے گا, اس لیے کہ روزہ پڑا ہی نہیں ہے کہ پھر کھول. اگر آپ کے لیے شروع سے یہ ہے کہ 12 بجے تک کا روزہ رکھنا, ایسا روزہ اسلام میں ہے, تو اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی ایک الائچی کا نقصان کیوں کر رہے ہیں, وہ روزہ ہی نہیں ہے جس کو آپ اجیا بن کے جملے سنی, میں پڑھوں اور پھر ان کے جملے سنیں, ڈبل کیوں وقت دیا جائے. فرماتے ہیں یہاں یہ اب ان کا نظریہ, جس کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آغاز خوئی کا یہ تھا نقصان نکاح کے نہیں, ویسے جس مسئلے کو بنیاد بنایا وہ تو آغاز خوئی کا بھی تھا, وہ کیا مسئلہ سنی. فرماتے ہیں ایک بات اور کہتا چلوں کہ بعض لوگ مستحبی روزہ خصوصاً ہزاری روزہ, یعنی مستحبی میں بھی 27 رجب والا, صرف اس امید پہ رکھتے یا کم از کم انہیں یہ یقین ہوتا کہ کوئی کھلوائے گا اور ہم کھول ڈالیں, ایسے لوگوں کے روزے کی صحت ہی دشوار, یعنی ان کا روزہ شروع سے ہی صحیح ہونا بہت مشکل. میرے نزدیک, اب یہ تو مشتحد ہی کہہ سکتا کہ میرا نظر, میرے نزدیک ان کا روزہ ہوا ہی نہیں, کیونکہ روزہ وہ عمل جس کی ابتدا اور انتہا طلوع صبح صادق سے غروب آتا ہو, اور اگر نیت یہ ہے کہ غروب تک اپنے آپ کو بچائیں گے تو روزہ, اور اگر غروب تک کی نیت بھی نہیں تو وہ روزہ نہیں. جب نیت کے وقت یہ خیال ہو کہ 2 گھنٹے کا معاملہ ہے, 3 گھنٹے کا معاملہ ہے, پھر کھل جائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نیت کی ہے 11 بجے تک روزہ رکھنے کی، 10 بجے تک روزہ رکھنے کی، تو یہ روزہ ہوا ہی. اب اگر کسی نے آ کے روزہ کھلوایا تو کھلوانا نہ ہوا کیونکہ وہ روزہ بندھا ہی نہیں، یہ جملہ ہے تو وہ روزہ بندھا ہی نہیں. مطلب یہ ہوا کہ اس سے نہ روزے دار کو ثواب ملا کہ میں نے مومن کے کہنے سے روزہ کھولا، ہاں کہا روزہ تو روزہ کھولا، اور نہ ہی کھلوانے والے کو ثواب ملا. روزہ تو اس وقت ہوگا جب ارادہ ہو کہ غروب تک تو ہمیں ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس وقت کسی شخص نے دعوت کر دی اور کھانے پہ اصرار کیا تو اس ہوا. اس صورت میں چونکہ نیت پوری تھی، اس لیے ہمیں تو روزے کا ثواب بھی ملے گا اور مومن کی دعوت کر. تو آپ کو بھی ثواب نہیں ملا کیونکہ روزہ نہیں. یہ تھا ایک وہ اعتراض جو گزشتہ اتوار سے آج تک 3 مرتبہ میں سن چکا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں بہت سارے ہر جگہ یہ چیزیں نئی چیز ہمیشہ لوگوں کو عجیب لگتی کر کے میں نے آج بھی بار بار کہا اور پچھلی دفعہ کہ اس میں سے ہر چیز موجودہ مراجے کا فتوا نہیں، مگر کم از کم یہ تو آخر کوئی کا فتوا ہے کہ ایسے کھلوانے والوں کے کھلوانے پہ نہ جاؤ. اچھا بات کیسے نکلی تھی کہ شابان کے 4 وہ رسک کے لیے ہیں اور پھر یہ بات آئیے. ایک اور سوال کا جواب دیا جائے، ابھی مسائل ترتیب والے نہیں آئے. ایک سوال کا جواب، یہ سوال بھی دیکھیے، عموماً یہاں پہ ان مسئلوں کا جواب آتا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو بہت لوگوں نے پوچھے، اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کچھ 4-5 دوستوں کا گروپ ہے جنہوں نے یہ طے کیا کہ کسی مسئلے کو اتوار کے درس میں لانے کا طریقہ یہ کہ ہم بھی پوچھے، تم بھی پوچھو، تم بھی پوچھو، تم بھی پوچھو، تو یہ سمجھیں گے کہ شاید مختلف علاقوں میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو، کیونکہ 3-4 دفعہ ایسا اتفاق ہو چکا کہ یہ سالوں کو مسئلہ نہیں پوچھتے، یہ ایک مسئلہ ایک ہفتے میں 5 آدمیوں نے پوچھ لیا. خیر یہ والا مسئلہ تو کیوں جواب کئی دفعہ پوچھا گیا، اس لیے اب اس کا جواب دے رہا ہوں باطل ناخواستہ. اتنی عربی یا فارسی تو آتی ہوگی آپ کو، یہ جواب دے رہا ہوں لیکن خود میں چاہتا نہیں تھا اس کا جواب دینا، اب مجبور کیا جا رہا تھا جواب دیا جا رہا. اور وہ سوال یہ ہے کہ عجب پرسوں مکتب اہل بیت رضویہ سوسائٹی کی طرف سے ایک بچے نے بڑی تکنیک سے سوال پوچھا، جیسے مناظرہ دیکھتے نا ویسے سوال پوچھا. اس کہا کہ یہ بتائیے اسلام میں باپ کا رتبہ زیادہ ہے اور کیا ماں کا؟ ہم نے کہا ماں کا زیادہ. اچھا یہ حدیث تو ہے نا کہ 3 گنا زیادہ، پہلے اس نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے نا 3 گنا زیادہ، ہم نے کہا قرآن میں نہیں، لیکن جب تیاری کر کے آئے گا فوراً کہا کہ حدیث میں تو ہے نا، ہم نے کہا ہاں حدیث میں. یہ ابھی پرسوں کی بات ہو رہی ہے، اتنی دیر میں ممبر سے گاڑی تک، اور وہاں کا ممبر اور وہاں کی گاڑی کا فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، یہاں تو گھر کا خاصا فاصلہ ہے، نانا کرتے بھی 10-15 مسئلے ہر ہفتے ہو جاتے. اچھا حدیث میں تو ہے، حدیث میں پھر کیا وجہ ہے کہ باپ کی قضا نماز کو کرنا ہے، ماں کی قضا نماز نہیں کرنا؟ خالی اس کا سوال نہیں تھا لیکن اس کی ٹیکنیک میں بتا رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے تیار کرا کے بھیجا گیا. تو خیر یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں ویسے ہی. اچھا اب اس کا جواب میں نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے کبھی دیا بھی نہیں، صرف ایک دفعہ دیا لیکن یہ یاد نہیں کہاں دیا. آئیے اب سنی نہیں، کوئی صاحب فوراً اعتراض کریں گے کہ مسئلہ شریف یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ باطل ناخواستہ جواب دے رہا ہوں. مسئلہ شریف تو بتانا یا واجب ہے، خیر اگر واجب نہیں بنا بتائی، مگر یہ کیا کہ بس دل تو نہیں جانا بتا رہا. ہاں اس کے لیے ایک وجہ ہے، اور یہ وجہ ہمارا معاشرہ، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو سیدھے سیدھے طریقے سے اسلام کے احکام بتاؤ، عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں، بلکہ بات تو ضد پکڑ لیتے ہیں اور مخالفت میں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن الٹے طریقے سے کوئی مسئلہ بتاؤ تو عمل کرنے لگتے ہیں. اچھا بات واضح نہیں ہوئی ہے، یہ دنیا کی واضح ہوتی، بڑے دلچسپ انداز سے واضح ہو. دوسرے انداز میں اس بات کو میں یوں کہتا ہوں کہ دیکھیے غلط مسئلہ زہر ہے زہر، غلط مسئلہ پستول یا کلاشن کوف کی گولی ہے ایمان سے، نقصان پہنچاتی ہے، لیکن کہیں کہیں غلط مسئلہ بھی کام آ جاتا ہے، اور اس طرح کام آتا ہے کہ صحیح مسئلہ بتاتے رہیے وہ کبھی عمل نہیں کرے. غلط مسئلہ تو خیر آپ کیا بتائیں گے، وہ خود ہی غلط مسئلہ یاد کیے ہوئے اس کی وجہ سے عمل ہوتا ہے. اس کی مثالیں میں اکثر دے چکا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کچھ بتا تو دوں نا. مثلا ہمارے یہاں ہمارے یہاں سے مطلب یہ ہو گیا کہ یو پی والوں میں ایک چیز یہ مشہور ہے کہ جب عورت بیوہ ہو تو وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی, کسی نامحرم کے سامنے ہندی میں. چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو بڑا بھائیوں بہنوں والا ماحول ہے کہ سارے محلے کے لوگ بھائی ہوتے ہیں, سارے محلے کی عورتیں بہن ہوتی ہیں, تو محلے والے اکثر آتے کبھی کہ بہن سے بات کرنا, کوئی اجتماعی مسئلہ ہے, کہ لائن بند ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے اور یہ جانا وہ جانا, اب آئے تو کہا نہیں, اب نہیں بات ہو سکتی, فی الحال وہ اجتماع میں بیٹھی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد بات ہو. وہی کہ جس سے ہزاروں مرتبہ گپ شپ, اٹھنا بیٹھنا, کبھی میٹنگوں میں جانا, یہ میں بہت مذہبی گھرانوں کی بات کر رہا ہوں, ورکنگ کلاس والی عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو وہ تو تکلف ہی ہو جاتی ہے, لیکن کہا نہیں, ابھی وہ اجتماع. اسلام میں اجتماع کیا ہے, چار مہینے دس دن دوسری شادی نہ کرنا, چار مہینے گیارہویں دن شادی کر لینا, مگر اس میں صرف ایک ٹیکنیکل پرابلم آئے, چار مہینے اور گیارہویں دن میں اکثر کہہ دیتا ہوں, پھر ایک مرتبہ ذہن میں آ گیا, کسی نے بتایا نہیں کہ چار مہینے گیارہویں دن کا مطلب تو یہ ہو کہ یہ رشتہ وشتہ تو چار مہینے دس دن میں دیا گیا ہو, عدے میں نکاح بھی حرام ہے, بیان دینا بھی حرام ہے, منگنی منگنی کی بات نہیں ہے, کوئی اشارہ کرنا بھی حرام ہے کہ میں آپ کے شادی میں انٹرسٹڈ ہوں. اس لیے چار مہینے گیارہ دن جو میں کہتا ہوں صرف بطور مثال, ساری چیزیں بعد میں ہوں گی. جیسے ام سلمہ کے شوہر گنگے ہود میں شہید ہوں, چار مہینے کے بعد دس دن پورے ہوئے, گیارہواں دن رسول خدا خود آ گیا ان کے گھر میں اور اپنا رشتہ لے گیا, پھر دو تین دن کے اندر اندر شادی ہو. تو ایک تو یہ چیز اسلام میں سب سے بڑا گناہ, دوسری شادی بلکہ بیان بھی دینا, نمبر دو یہ ہے کہ میک اپ کرنا. باقی تیسری چیز تو آج کل کے مراجع نہیں مانتے, پہلے مانتے تھے, گھر سے نکلنا, بس یہ تین چیز, نامحرم کے سامنے جانا اس کا اتنے سے کوئی تعلق نہیں, جس کے سامنے جانا حرام ہے تو وہ اتنے سے پہلے بھی حرام تھا, اتنے کے بعد بھی حرام ہوگا, اتنے کے درمیان بھی حرام, اور جس کے سامنے جانا حلال ہے تو وہ اتنے کے درمیان بھی حلال ہے. مگر اب ایک خیال آ گیا ہے معاشرے میں غلط فہمی, اس غلط فہمی کو ہم زیادہ ٹچ بھی نہیں کرتے, اس میں کوئی ایسا جہاد بھی نہیں کرتے کہ غلط مسئلہ آپ کے درمیان ہے اس کو نکالیے اور جہالت ہو, یہ غلط مسئلہ صحیح, اس کی وجہ سے چار مہینے دس دن تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہے, ویسے تو ہر وقت بچانا چلے, اگر کوئی آدمی پانچ نمازیں نہیں پڑھ رہا, ایک پڑھ رہا ہے, یہی غنیمت, اس سے تو بہتر ہو گیا نا, تو یہ غلط مسئلہ, ویسے اس کو بتائیے کہ نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے, کبھی نہیں مانے, لیکن غلط مسئلہ کہیں سے سنا نانی دادی پر, نانی پر دادی سے, اور اس کی وجہ سے نہیں جانی, اچھا چار مہینے دس دن کا اتنا تو کون کرتا, واجب ہے, میرے جملے سے یہ نا مطلب نہ نکلے کہ چل سکتا, واجب ہے, لیکن عورتیں دفتروں میں کام کر رہی, عورتیں تجارت کر رہی, بغیر میک اپ کے چالیس دن پچاس دن تو گھر بیٹھ سکتی, چار مہینے تک وہ حرام ہو رہا, لیکن یہ نامحرم تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی ہم لوگ کہتے چلو ٹھیک چل رہے, اسی وجہ سے چار مہینے کا تو اس نے حجاب کر لیا, یا چالیس دن کا تو حجاب کر لیا, ایک مہینے کے لیے چھٹی لے کے بیٹھ گئی, وہ آفس سے نامحرم سے بچا لیا اپنے آپ. یا غلط مسئلے کی ایک مثال میں وہ دیتا ہوں, بہت زیادہ دیکھا صاحب آپ کے علاقے میں کب ہو گئی, کہ غلط فہمی ہے نا معاشرے کہ جس پر صبح کی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس دن کی کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا, ہے غلط فہمی, نہیں پڑھ سکتا, چنانچہ ایسے لوگ اگر کسی وجہ سے زہر کی نماز پڑھنا چاہیں تو مسجد میں آگے پہلے آج صبح کی قضا پڑھتے پھر زہر پڑھتے. اچھا اس مسئلے میں کچھ جان ہے, یعنی اسلام میں سنت ہے بلکہ شاید تاکیدی سنت, کہ کم از کم روز کی قضا روز تو کرتے, ہمارے اوپر فجر کی بہت ساری قضا باقی ہے, سب نہیں پڑھ سکتے, تو کم از کم آج کی زہر سے پہلے آج کی قضا کرتے, لیکن مسئلہ مستحب تک, اس سے زیادہ کریں, عوام میں غلط فہمی کہ جس دن کی فجر قضا ہو جائے اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہو سکتی, چنانچہ لوگ جمعہ پڑھنے آتے پہلے فجر کی قضا پڑھتے, لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے, اب عید کی نماز تو بڑی ہے, نماز سے ساری زندگی کی نمازیں چھوٹ جائیں کوئی حرج نہیں, یہ نماز نہیں چھوٹنا چاہیے, ورنہ کہ گلے ملنا صحیح نہ ہوگا, لوگوں کے پاس بھی ٹیکنیکل مسئلے ہوتے, تو اب یہ نماز پڑھنا اور اس کے لیے ان کے پاس تصور ہے کہ فجر کی قضا ضرور ہوگی, بس فضا کر کے آئیں وہ پہلے پڑھتے پھر عید کی پڑھتے, اب دل تو جاتا ہے بعض اوقات ان کو بتا دیں کہ اول تو عید کی نماز اسلام میں واجب ہی نہیں, وہی نہ پڑھیں, اس کی خاطر آپ فجر پڑھ رہے ہیں نا, تو وہی نہ پڑھیں تب بھی جل جائیں, اور اگر وہ پڑھنا ضروری ہے تب بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر فجر نہ پڑھی تو عید غلط, لیکن پھر چپ ہو جاتے کہ چلو اسی غلط فہمی اور اسی بہانے سے وہ قضا تو پڑھ رہا ہے, سال کے 354 اسلامی دنوں میں اگر 352 دن وہ فجر قضا کر کے نہیں پڑھتا ہے, عید و بقرعید پڑھ لیتا ہے, دو تو پڑھ لیتا ہے, ویسے ہم اس کو بتاتے رہے کہ قضا نماز بھی واجب ہے اور یہ تاکید اور یہ ثواب کبھی نہیں پڑے, لیکن عید کی وجہ سے خود ہی اس نے مسئلہ بنایا, خود ہی عمل کر رہا ہے. چلو ٹھیک, غلط مسئلے سے صحیح عمل تو صحیح کر رہے ہیں. تیسری مثال, ہاں یہ میں نے بہت دی جس نے اس کو کیوں سمجھا, اشارہ کر, اور اس مثال میں مجھے آپ لوگوں سے بھی ڈر لگ رہا ہے. پہلی دو مثالوں میں آپ کا ڈر کم تھا, دوسروں کا ڈر زیادہ تھا کہ ان کو صحیح مسئلہ بتائیں گے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے جو آپ تک کرتے آ رہے ہیں. تیسری مثال میں تو آپ ہی کا ڈر کہ آپ ہی لوگ چھوڑ رہے ہیں. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ تیسری مثال میں پیسے کا انوالومنٹ, جہاں پیسے کا انوالومنٹ ہوتا ہے وہاں دوسروں سے اتنا خطرہ ہے کہ نہیں آپ سے بھی خطرہ ہو جاتا ہے. اور وہ کیا, یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, بہرحال اپنے مجمع پر بھروسہ کرتے ہو. اور وہ یہ کہ کتنا سیکھتے رہیے, پیستے رہیے, پکارتے رہیے, سمجھاتے رہیے, جو خمس 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 واجب ہے. اور غربت کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی, ماضی میں کہیں نہ کہیں خمس میں ڈنڈی ماری. یہ ابھی تو کہ موضوع آج شروع ہوا تھا, پہلی چیز روزے, باقی چیزیں تو آنا وہاں تفصیل آئے. مگر ایک بڑا طبقہ ہے معاشرے کا بھائی خمس کے نام پہ دینے کو تیار. یہ مسئلہ کہیں سے مشہور ہو گیا کہ حج کے پیسے کا اگر خمس نہیں نکالا تو پورا حج بدل. چنانچہ اب جنہوں نے نہ کبھی پہلے خمس نکالا ہے نہ آئندہ نکالنے کا ارادہ, وہ تو پتہ چل جاتا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا 70,000 کہا جائے, دو آدمی جا رہے ہیں, میاں بیوی 1.5 لاکھ, کتنا خمس بنا اتنا بنا. چنانچہ 25,000-30,000 وہ انہوں نے نکال کے رکھ دیا. ہم نے کہا 25-30,000 بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے لیکن جو آپ سمجھے, اصل یہ ہے کہ ساری زندگی کا خمس نکال دیا, اب وہ تو نہیں نکالتا. یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا حج صحیح ہو جائے, حج کے لیے دے دیا. اچھا پیسے اگر آپ جائیے ٹیکنیکل مسئلے تو خالی حج اسے صحیح کرنا, وہ 1500 میں صحیح ہو جائے گا, 15,000 دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہی سوچتے ہیں کہ اگر اس کو یہ بتا دیا کہ خالی حج تمہارے ذہن میں, تو اس کے لیے 15,000 کیوں دے رہے, پورے خرچے کے خمس کی ضرورت نہیں. خالی احرام ایک جوڑا جس میں حج کے تمتعوں کا طواف اور طواف النساء کرنا اور ایک قربانی کا جانا, وہ بھی اگر احرام اسی سال کی آمدنی سے خریدا اور وہ جوڑا 21 سال کی آمدنی سے بنایا تو وہ بھی ختم ہو گیا, لے دے کے قربانی کا جانور بچا. اور 2-3 سال سے 4 سال سے 300 ریال کے اطراف میں ہو رہا, اور 300 ریال 3,000 بنتے تھے پہلے, 3.5 ہوئے, 3600 ہو گئے, جو بھی ریٹ ہوگا باہر. تو اس کا خود 500-600-700 میں ہو جاتا, جہاں وہ 15,000 خوشی سے دینے کو تیار, کیونکہ غلط مسئلہ اس کے ذہن میں پورے حج کے خرچے کا خود نکالنا. جہاں تک گناہ کی بات ہے کہ بھائی حج کے پیسے میں گناہ نہ, وہ تو گناہ تو رہے گا, اس لیے کہ آپ کا مکان, آپ کی گاڑی, آپ کا بینک بیلنس, آپ کی اپنی شادی, بچوں کی شادی, اس کا خرچ. اور اگر ہے کہ نہیں سر حج صحیح ہو جائے تو 600 میں ہو سکتا, لیکن نہیں بتاتے یہ مسئلہ. ہاں وہ خود ہی پوچھے, اب تو لوگ اچانک ہو گئے, ادھر ادھر کی باتیں بھی پھیل گئی, تو بتانا پڑتا. نہیں بتاتے, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ خمس کے لین دین میں کبھی حصہ لیتا ہی نہیں. جب کسی مرجع کا اجازت نہ ہو تب بھی, اور جب نہ ہو تب بھی. بہت مشکل سے ان لوگوں کی جن کی 100-200 کی رقم ہے, کبھی کبھار ذمہ داری اور کھاتا کھلا کر پہنچا, لیکن بڑی رقم حج میں تو اس میں یہ ذمہ داری بھی نہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں عام ماحول, وہ یہ کہ ویسے اس سے کہیے کہ خمس نکالو. اچھا ایسے لوگ تو مجھے ٹکرا ہے جب باقاعدہ گھر پکڑ کے ان کو بٹھا دیا, کچھ ان سے ایسے تعلقات کہ زندگی کا حساب کتاب کرے تو پتا چلے کہ جتنا وہ حج کے نام پہ 30,000 دے رہے, 30-35 میں ان کی زندگی کا حساب صاف ہو رہا, مگر وہ بڑی زحمت محنت ان کو قائل کرنا, اس طرح سے جبر کرنا پڑا, دوستی والا جبر لیکن کرنا پڑا. ناراض تو بات وہی بن رہی, لیکن یوں کہتے کہ کبھی تیار نہیں ہو. ادھر سے اپنی خوشی سے غلط مسئلے کے بچا سکو دینے تو چلو ٹھیک ہے دے دیں, اس میں یہ ہے کہ وہ پیسہ ضائع تو نہیں جائے. اس کو 500 دینا تھا تو حج صحیح ہو جائے, 30,000 دے دی, حج تو 500 میں صحیح ہو گیا, باقی 30,000 میں دوسرے خود ایڈجسٹ کر لے گا اللہ, اس سے شکر ہے کہ پورا نہ صحیح 30,000 کا گوشت تو اتر جائے. اور اسی کی مثال اس سال کے شروع میں بھی آ چکی, چنانچہ اس مثال کا اشارہ کروں گا, اس کو اتنا بھی نہ بتاؤں. اور وہ یہ کہ اگر لوگوں کو یہ بتاؤ کہ نیابت پر بھیجنے والے کی اصلی شرطیں کیا, کوئی نہیں مانے. غلط شرطیں لوگوں کو معلوم ہے, اس کی وجہ سے روک دیں, بس اس سے زیادہ اس کی وضاحت کی کیا ضرورت ہے. 21 سال لوگوں کو بتاؤ اس کی فرق چیک کرو, نہیں نہیں وہ فرق فرق نہیں بھیجیں. ہاں خود ہی رک جائیں گے کہ ہم مرنے والا مرد تھا, یہ عورت کیسے ہم بھیجے, عورت نہیں جا کر سنا کے اس کو روک دیں. ہم بھی چکر کہ چلو اس وجہ سے غلط مسئلے کی وجہ سے ایک صحیح چیز آتی. اسی میں ایک مثال آتی تھی باطل ناپاک, ہم یہ سارے مسئلے میں اگر کوئی واقعہ چیزیں پڑ جائے, عورت چیزیں پڑ جائے, یہ بتائیے اسے میں نام کے سامنے جانے کا الگ سے گناہ, ویسے اس کے فرق صرف غلط وضو غسل کچھ نہیں جانتی، لیکن کیا عورت ہونے کی وجہ سے کوئی رکاوٹ؟ تو باطل ناخواستہ مسئلہ اس کو بتانا پڑتا، ویسے ہی آج کا مسئلہ. اور وہ کیا؟ کہ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے کو پڑھنا، ماں کی قضا نماز بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے. مشہور فتویٰ یہ شاید صرف ایک آگاہ آرٹی نے بیچ میں فرمایا تھا، تھوڑا سا آگاہ سیستانی کا احتیاط والا پہلو. باقی آگاہ خوشی آگاہ خمینی آگاہ روحانی آگاہ خامنہ ہی آگاہ سیستانی کہتے ہیں صرف باپ. تو اب ایک سوال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ رتبہ ماں کا زیادہ تو ماں کی نماز پہلے ہونی چاہیے. اچھا یہ سوال اس کے ذہن میں کیوں آیا؟ سوال کیوں آیا؟ دیکھیے اس کے ذہن میں سوال صرف اس لیے آیا کہ وہ یہ سمجھا کہ باپ کی قضا نماز پڑھیں گے تو باپ جہنم سے بچ جائے، ماں کی کوئی قضا پڑھ ہی نہیں رہا تو ماں جہنم میں جل رہی. یہ کیا فضیلت ہوئی کہ زیادہ افضل والے کو جہنم میں جلنے دے اور کم والے کو جہنم سے نکال دیں؟ اب جیسے اگر یہ سوال یوں بنایا جائے کہ باپ اور ماں دونوں ڈوب رہے ہیں، ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، تو پہلے کس کو بچا دیں؟ اچھا شریعت اس میں نہیں بولے گی، کہے گا اس کا والدین سے تعلق نہیں، دونوں نفس محترم، دونوں کی جان بچانا واجب ہے، واجب تفریح نہیں. آپ کو اختیار ہے جس کو چاہے بچا دیں. جیسے مثلا میں بہت ہی بولی مثال بنا، یہ جو مثال میں بنا رہا ہوں بند نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں توحید کا پہلو آ رہا ہے. ایک بہت بڑا مرضی اور مستعد اور ایسا کہ پوری تشیعوں کے لیے فائدہ، ایک واقف فاجر گناہگار مگر ہے، وہ بھی چاہیے، دونوں ڈوب رہے. عقل کہتی ہے، مزاج کہتا ہے، انسان کے اندر سے آواز آتی ہے اس کو بچاؤ، شریعت کہتی ہے واجب تاخیر ہے، یہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، صفات نہیں دیکھی جاتی، ذات دیکھی جاتی. آپ کو اختیار ہے جسے بچاؤ. ہاں وہ الگ چیز کہ اس کو بچانے میں ثواب زیادہ ہو، اس میں ثواب شاید بالکل کم ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے مستحق کو ڈوب جانے دیا اور اس کو بچا لیا تو آپ نے گناہ. لیکن یہ چھوڑیے، تو میں کہاں چلا گیا، کس راستے میں نکل گیا؟ تو اصل مسئلہ یہ کہ باپ بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، نماز قضا اور ماں بھی. باپ کو تو ہم نے نکال لیا اور ماں کو چھوڑ دی، یہ کیا فضیلت ہو؟ ہم یہ کرتے تو ٹھیک، اسلام کیسے کر رہا ہے جو پہلے ماں کی فضیلت بھی بتا رہا ہے کہ کہنا ماں کو دستہ دے لو جہنم اور باپ کو بتا دیں. اچھا اب یہ غالباً یہی چیز ذہن میں ہوتی تب یہ سوال پوچھا گیا. اب اس کا جواب سن، اس کا جواب یہ کہ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ بڑے بیٹے کی قضا نماز پڑھ لینے سے باپ جہنم سے بچ جاتا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں. اب یہ دیکھیے باطل ناخواستہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اب آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ والدین کے جتنے بھی واجبات انجام دے ان کو ثواب ملے. اب ایسی حالت میں اس خیال کی وجہ سے بہت سے والدین اپنی اولاد سے نیکیاں لے رہے ہیں، اور اگر یہ دروازہ بھی آج بند ہو جائے تو جو تھوڑی بہت نیکیاں مرحومین کے لیے جاتی ہیں بہت آج کل یاد رکھتا ہے، وہ بھی بند ہو جائیں. اسی لیے میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا باطل ناخواستہ جواب دینا، پھر توجہ سے جواب سنیے گا تو وہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. یہ کس نے بتا دیا کہ بڑے بیٹے کے قضا نماز پڑھنے کا مطلب ہے باپ کا گناہ معاف ہو؟ قطعاً معاف نہیں. بڑے بیٹے نے ساری نمازیں پڑھ دی باپ کی، باپ کو اتنا ہی عذاب ملتا رہے گا جس کا وہ حقدار ہے، الا یہ کہ رحمت خدا ہو جائے جماعت معصومین آ جائے. یار یہ کیا بات ہوگی؟ بالکل ایک نئی بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اس کی اب اس کی وجہ سے جو نماز بڑے بیٹے پر باپ کی طرف سے واجب، اس نماز کا باپ سے کوئی تعلق نہیں. جو واجب کی ہے اسلام، وہ تمہاری اپنی واجب نمازوں میں سے ایک نماز ہے. جیسے اگر ہم حج پہ چلے جائیں تو باقی سب لوگ پانچ نمازیں پڑھیں گے، ہماری چھٹی نماز بڑھ جائے گی نماز ثواب، یہ ہم پر ایک واجب نماز ہو گئی جس سے کسی دوسرے کا کوئی تعلق نہیں. باپ کی جو بڑے بیٹے پر واجب ہے، چھوٹا بیٹا نہیں کہہ رہا بڑا بیٹا، اس پر جو قضا نماز واجب ہے اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر بڑا بیٹا پڑھ دے تو اس سے باپ کا فائدہ نہیں، کہ نہ پڑھے تو باپ کا نقصان نہیں. یا اکثر کچھ باپ کہتے ہیں ہمارا بڑا بیٹا تو بڑا نالائق ہے، ہم ڈرتے ہیں ہمارا بعد میں کیا ہوگا، وہ بڑا نائق ہو کے پڑھ بھی دیتا تب بھی ڈر گئے کہ آپ پر کیا ہوگا. اس لیے کہ جو باپ کے قضا نماز واجب ہے بڑے بیٹے، یہ باپ کی طرف سے واجب نہیں ہے، باپ کی وجہ سے واجب نہیں ہے، باپ کے فائدے کے لیے واجب نہیں ہے. کیا اور کتنے لفظ آ سکیں گے؟ وہ جو لنکن نے کہا تھا عوام کے لیے، عوام پر، عوام کے ذریعے کیا کیا. تو یہ نماز اس کا کچھ، یہ اللہ نے ایک الگ نماز بڑے بیٹے پہ واجب کی، ورنہ ہم رکھ دیا باپ کی قضا نماز، حساب اس کے ذریعے ہو، لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ اگر ایک سوال آپ مستحب سے پوچھیں کہ ہم پر اپنی بھی قضا نماز ہے اور ہم بڑے بیٹے باپ کی بھی قضا نماز ہے، پہلے کون سی پڑھیں؟ مستحب کہے گا پہلے بات کی بات ہی نہیں. جیسے اگر آپ مستحب سے پوچھیں مجھ پر ظہر کی نماز کی قضا ہے، عصر کی پہلے کون سی پڑھوں؟ ظہر اثر تو غلط مثال دیتی، اس نے ترتیب ہوتی. ظہر کی قضا نماز بھی ہے، مغرب کی بھی، پہلے کون سی پڑھوں؟ پہلے بات کیا، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، دونوں کا درجہ بھی برابر، جو چاہے پہلے پڑھیں. تو اگر آپ پوچھیے یہ مسئلہ، پوچھیے گا، ہیں بھی ایسے لوگ جو فوراً پوچھیں گے کہ اگر آپ بڑا بیٹا چاہے میری اپنی بھی کچھ قضا نماز ہے اور بڑے بیٹے کے اعتبار سے مجھ پر باپ کا بھی بوجھ آیا، پہلے کون سے پڑھ لوں؟ مستحب کہے گا پہلے باپ کی بات ہے، دونوں آپ کی اپنی نماز ہے، بھول جائیے وہ باپ کی نماز ہے، باپ گئے دنیا سے، ابھی آپ کی اپنی نماز ہے، آپ پر الگ سے واجب ہے قیامت کے دن. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے باپ کے ظلم کیا اس کی نماز بھی نہیں پڑھی، نہیں، کہا جائے گا تم پر جو 200 نمازیں واجب تھی، 150 تمہاری اور 50 باپ کی، 200 واجب تھی وہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو بڑا بیٹا جو باپ کی قضا نماز پڑھتا ہے وہ اس کے لیے اللہ کا ایک الگ حکم. اب یہاں تک جو میں نے بات کہی اس کے بعد کا جملہ دے وہ یہ ہے کہ ہاں جس پر باپ کی قضا نماز اسلام نے واجب نہیں کی وہ اگر نمازیں پڑھے، جیسے بیٹیاں، جیسے بڑے بیٹے کے علاوہ والے بیٹے، وہ اگر نمازیں پڑھیں گے سب باپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ، باپ اور ماں کے لیے وہ نیکی جو ہم پر شرعاً واجب ہے، جو ہمارا اپنا واجب ہے، وہ کرنے سے یہ مت سمجھے کہ باپ کا گناہ معاف ہو، وہ تو ہمارا واجب، ہمارا گناہ معاف ہو، لیکن جو نیکی شرعاً آپ پر واجب نہیں وہ اگر آپ والدین کے لیے یا کسی کے لیے کریں اس کا ثواب اس کو ملے گا. ایک تو یہ ہے کہ باپ پیسہ چھوڑ کے گئے اور حج نہیں تھی، اس کے پیسے سے اس کا حج کرانا واجب، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا گناہ معاف ہو گیا ہے. اور ایک ہے کہ باپ نے پیسہ نہیں چھوڑا، بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں ہم اپنی جیب سے کرواتے ہیں، واجب نہیں کرواتے، اس کا ثواب وہاں پہنچے. باپ پیسے چھوڑ کے گیا اور خمس بھی گردن پہ تھا، آپ نے اسی کے پیسے سے اس کا خمس نکالا، کیونکہ شریعت نے آپ نے واجب کیا وارث پہلے خمس، اس کا ثواب باپ کو پہنچنا مشکل. لیکن اگر باپ کے اور خمس ہے اور پیسہ نہیں، بیٹوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم اپنی طرف سے دے دیتے، جو آپ پر واجب نہیں ہے صرف آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو فائدہ وہ آ جائے، تو گویا ماں کی نماز جو بھی پڑھے گا اس کا فائدہ ماں کو ملے، کیونکہ ماں کی نماز کسی پہ واجب، باپ کی نماز بڑے بیٹے کے علاوہ جو پڑھے گا اس کا فائدہ باپ کو ملے، لیکن بڑا بیٹا پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں. اب اس جملے کو ذرا ایک آخری بات کہہ کے پورے درد کی نہیں، درد ابھی چل رہا، آپ کے ووٹ میں داخل ہو رہی ہوگی لیکن درد ابھی چل رہا، یہ درد ہے مجلس نہیں، جس کو جانا ہے شوق سے چلا جائے. ایک آخری جملہ کہہ دو، ہاں ہاں، اس بڑے بیٹے کی نماز بھی باپ کو فائدہ پہنچائے، جس بڑے بیٹے کی نیت وہ ہو جو آپ کو قضا روزے میں بتائی جاتی ہے، 27 رجب کو آپ کو قضا روزہ رکھنا، ایک بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ کہ 27 رجب کا دن میں کبھی نہ چھوڑتا، اگر آج قضا میں نہ بھی رکھتا میرے کو قضا نہ ہو، کبھی میں سنتی ضرور رکھتا، تو آپ کو بتایا گیا دونوں کا ثواب مل گیا. اسی طرح اگر وہ بڑا بیٹا جو کہہ رہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اسلام نے مجھ سے واجب کی، واجب نہیں ہوتی تو میں کیوں پڑھتا، پھر میں سب سے کہتا باری باری اس پر، اس کی بات میں ہمیں اب تک کی. لیکن اگر کوئی بڑا بیٹا ایسا پوری پختہ نیت، ہمیں آپ کو نہیں دکھانا ہے اللہ کہ میں اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا کہ اگر اللہ یہ واجب نہ بھی کرتا بلکہ کہہ دیتا جاؤ کوئی نماز واجب، پھر بھی میں پڑھتا، اس نیت رکھنے والے بڑے بیٹے کا ثواب وہاں پہنچے. لیکن بات وہی بنی کہ جو ہم پر واجب نہیں وہ عبادت کریں تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچ رہا. اب اس کی اور پورے درس کی آخری بات، ابھی تک دو باتیں ہیں، نمبر ایک جو واجب کی وجہ سے پڑھ رہا اس سے نہ باپ کا عذاب معفور، اور نہ یہ کہ اگر بڑا بیٹا نالائق نکلا تو باپ کا عذاب پڑھ جائے، کچھ بڑے بیٹے کی واجب نمازوں کو باپ کو بتایا بھی شاید نہ جائے، تمہارا اپنا الگ نامہ اعمال ہے اس کا جواب، لیکن جو واجب نہیں اور وہ پڑھ رہا اس سے فائدہ. بل باپ اور ماں دونوں نماز بلکہ سارے واجبات اس کے گناہ سے ان کو اس کے عذاب سے چھٹکارا ملے کہ نہ ملے، حقیقت میں اس کا دار و مدار اس پر ہے بھی نہیں کہ ان کے وارث نالائق نکلے کہ لائق نکلے، اچھے نکلے انہوں نے مدد کر دی وہ وہاں ان کو پہنچ جائے، لیکن نالائق نکلے اور کوئی مدد نہیں، تب بھی اصل دار و مدار یہ ہے کہ موت کے وقت ان مرنے والوں کا اپنے گناہ کے بارے میں کیا خیال؟ اگر 70 سال نافرمانی رہی مرنے سے چند دن پہلے، چند گھنٹے پہلے پچھتاوا کہ نمازیں ہم نے غلط چھوڑی، روزے نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، خود دینا چاہیے تھا، حج دینا چاہیے، اور ارادہ کیا کہ شروع کر دیں اور مر گئے، اچانک مر گئے، تو گناہ بغیر کسی چیز کے معاف. مبارکوں پہ الگ واجب ہے کہ پیسے چھوڑ کے کہا ان کا حج کراؤ، ان کا خمس دو، بڑے بیٹے ہو تو نماز دو. وہ یہ کرے کہ نہ کرے، ادھر مرنے والا اگر مرنے سے پہلے نازم تھا لیکن اتنا وقت اس کو نہ ملا کہ وہ مزہ مزہ کر دو، سارا گناہ ویسے ہی معاف. چنانچہ ماں اس سے قضا نماز کسی کو نہیں پڑھنا. اگر مرتے وقت اس کی ایک کیفیت تھی کہ اب تمہیں بوڑھی ہو گئی یا بہج ہو گئی، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کاش میں جوانی میں پڑھ لیتی ہے نماز، تو اس کی نمازیں ویسے ہی معاف، کوئی پڑھے کہ نہ پڑھے. اور اگر الٹا مسئلہ کہ ہم تو سب کچھ بھجوا رہے ہیں، یا واجب یا سنت، باپ مرتے مر گیا اور کہہ گیا سب نام سے برآباد قدولیات مولویوں کا بنایا مذہب ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خمس ہے، نہ زکات، کچھ نہیں، میں نہیں مانتا کسی کو، وہ مرتے در تک یہی کہہ رہا، تو آپ ڈھیر بھجواتے رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت اگر ہے تو سنت جو آپ کریں، یعنی جس پر واجب نہیں، وہ جو آپ کریں گے اس سے عذاب میں کمی آ سکتی ہے، معاف نہیں. تو نجات کا دار و مدار اصل میں تو اس بات پر ہے کہ مرتے وقت اس کی کیا کیفیت ہے. اگر مرتے وقت نادم، خالی نادم نہیں، اور جتنا اس کے پاس ٹائم تھا اس نے کچھ اسے شروع کر دیا، تو چاہے ابھی ایک ہی نماز پڑھی تھی اور قضا ہے 1000 نماز، پھر بھی سب معاف. اور مرتے وقت اگر وہی سرکشی اور اسیان، تو جو اس کی طرف سے واجب سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی بڑا بیٹا قضا نماز، سارے وارث کم زکات اور حج، یہ تو وارثوں پہ بند، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں. اور جو واجب سے ہٹ کے کر رہے ہیں اس سے بھی خالی تفریح ادا ہو. تو تین مسئلے بنے یہاں پر، جس کے بعد یہ مسئلہ نکلا کہ ماں کی قضا نماز کوئی نہ بھی پڑھے، تب بھی اگر ماں کو اپنی نمازوں پہ پچھتاوا تھا، البتہ اتنا وقت نہیں مل سکا تھا کہ پڑھ سکتا، وہ سب معاف. یہی جواب اس مسئلے کا کہ اگر کسی کا بیٹا ہی نہ ہو تو اس کی نمازیں کیسے معاف ہو، گلوبا کے پوچھتے ہیں. اب آپ تو اس انداز سے پوچھتے ہیں کہ جیسے نیلام گھر کا کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، مولانا کو چکرا لے گیا، یا جس نے شادی ہی نہیں کی، سب کا وہی ایک جواب کہ جو بڑا بیٹا قضا پڑھ لیتا واجب کی وجہ سے، اس سے مرنے والے کا تعلق کیا؟ بھائی اتنا تعلق ہے کہ جتنی قضا اس نے کی اس نے بیٹے پڑھائی، ادب کا تعلق ہے. باقی معاف ہونے اور سزا ملنے کا تعلق مرنے والے کے لیے. اور اسی کا جواب مثلا یہ کہ اگر کوئی 25 سال کا نوجوان جس نے فقط 10 سال کی نمازیں قضا کی، وہ نیت کر لے کہ مجھے یہ قضا کرنا ہے، میں نے غلط کیا، تو اس کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہے، 10 سال 35 سال میں جا کے پوری ہو جائیں گی نمازیں، اگر روز ایک دن کی ایک دن بھی پڑھ. یہ ساری نیت اس نے کر. بھائی وہاں سے ایک سوال آتا ہے کہ 80 سال کا باپ یا ماں نادم بھی ہو تو وقت کتنا ہے ان کے بعد قضا پڑھنے کا؟ تو کہا کہ جو وقت نہیں نا وہ ویسے ہی اللہ نے معاف کر دیا. جیسے 25 سال کا جواب نیت کر لی ان نمازوں کی جن کا بہت وقت ہے اس کے پاس. پاکستان کو دیکھتے ہوئے 60 سال تک انسان زندہ رہتا، 10 سال کی قضا کرنا ہے اور ابھی اس کے پاس 35 سال، مگر ابھی رب سے مر گئے، وہ ساری اس کی 10 سال کی قضا نماز ماں. اگر توبہ کر کے مرا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نادم تھا اور جتنا وقت ملا اس نے آہستہ آہستہ کچھ شروع کر دیا. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں. چنانچہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کی سمجھ میں یہ پوری بات نہیں آ رہی، کیونکہ تین مسئلے آ گئے، بڑے بیٹا واجب کی حیثیت سے جو کرے اس کا تو کوئی تعلق، باقی لوگ سنت کی حیثیت سے کریں اس کا فائدہ پہنچے گا مرنے والے، مطلب پورا نہیں، پورے کا دار و مدار تیسری چیز پر. تو مرتے وقت اگر نادم تھا تو جو وارث مستحب کر رہے ہیں اس کا بھی پورا فائدہ ملے، نہیں بھی کر رہے وارث جو بھائی ہم کا تو واجب نہیں، تو بغیر کسی وارث کے بھی سارا گناہ معاف، توبہ ہی ہو گئے. اور اگر مرنے والا مرتے وقت سرکش و نافرمان تھا تو وارث اگر اس کے لیے کچھ مستحب سمجھ کے کر رہے ہیں تو تکلیف ہوگی، نہیں کر رہے تو عذاب ہی عذاب. اگر پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ جس نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا اس کے انداز سے لگا تھا کہ اس کی سمجھ میں کچھ آ بھی نہیں سکتا، کسی نے اس کو سکھا کے بھیجا، تو آخر میں اس کا ایک ہی جواب، وہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ماں کی فضیلت زیادہ ہے، باپ کی فضیلت ماں سے کم ہے، تو اس کی نماز پڑھ کے اس کو فائدہ دو اس کو نہ دو. تو آخری جواب یہ سن لیجیے کہ نہیں، یہ مسئلہ خود دلیل ہے کہ ماں کی فضیلت زیادہ ہے. ان مانو کہ باپ کا گناہ معاف ہوگا بیٹے کے قضا پڑھنے سے، اور ماں کا گناہ بغیر کسی کے پڑھے بھی معاف ہو جائے گا. یہ فضیلت ہوگی کہ کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہ کرے اس کا گناہ ویسے ہی معاف، اور اس کا گناہ معاف کرانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ بھی صحیح جواب، اصلی جواب نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے اگر وہ پوری چیز سمجھ میں نہیں آئی. اور بس جب اتنی باتیں ہوئیں تو اس مسئلے کے اندر جو دوسرا پہلو تھا اس کے حوالے سے ایک بات اور کہی, وہ یہ ہے کہ میں نے بیچ میں ایک بات کہی, بس بس وقت پورا ہو رہا, ایک بات بیچ میں یہ عرض کی کہ اگر بڑا بیٹا مشتہد کو خط لکھ کے کہ میرے اوپر اپنی بھی 10 سال کے فضا, بابا جان بھی لڑک گئے اور ان کی بھی 5 سال کے فضا تھے, یہ بھی پڑھنا وہ بھی پڑھنا, یہ نہ لکھے تو اپنے باپ کے لیے لکھیں گے تو توہین ہو جائے, گناہ ہو جائے. چنانچہ میں اپنے والد کے لیے نہیں کہہ رہا, آپ کے والد کے لیے بھی نہیں کہہ رہا, عام بابا جانوں کے لیے کہہ رہا. تو اب اگر آپ نے لکھا یہ مسئلہ تو وہاں سے جواب میں نے بتا دیا کیا آئے گا, جو آ بھی چکا ہے میرے پاس, اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کیا آئے گا. دونوں برابر, جیسے سوال پوچھنا بھی غلط ہے کہ زور پڑھوں کہ مغرب پڑھوں, یہ بھی پڑھنا وہ بھی پڑھنا, کیونکہ یہ بھی تمہاری ہے وہ بھی تمہاری نماز ہے, باپ کی نماز بھی تمہاری ہے اور اپنی نماز. لیکن اگر چھوٹا بیٹا یہ خط لکھے کہ میں چھوٹا بیٹا ہوں, مجھ پر باپ کی قضا نہیں, لیکن میرے باپ نے 5 سال کی قضا میرا دل چاہتا میں پڑھ لوں اور اپنی بھی قضا میرے اوپر ہے وہ بھی واجب, یا بیٹیاں یہ خط لکھے, تو کیا جواب آئے؟ وہ تو شکر کیجئے کہ روزے والا مسئلہ نماز میں ہے نہیں, روزے کا تو مسئلہ ہے جس پر اپنا قضا روزہ ہو کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا, یہ والا مسئلہ نماز میں نہیں ہے. نماز میں اپنی قضا نماز آپ بعد میں کر سکتے ہیں, اس دوران دوسری نمازیں لے سکتے ہیں. تو جواب یہ آئے گا کہ ویسے تو اپنی قضا نماز آپ پر واجب, بعد کی قضا نماز آپ نے سننا, عقل مند تو وہی سمجھیے ایک واجب ایک سننا, سے واجب پہلے لینا, پھر کیونکہ قضا نماز میں پوری زندگی کی مہلت ہے تو آپ چاہے تو اپنی نماز پہلے پڑھ لیں, باپ کی بعد میں پڑھیں, چاہے باپ کی پہلے پڑھ لیں اپنی بعد میں پڑھ لیں. جیسے اگر آپ کہیں کہ میرے اوپر قضا نمازیں بھی ہیں اور مجھے ڈپلوما بھی کرنا ہے جس کے لیے ذرا زیادہ پڑھنا ہوگا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے قضا واجب ہے فوری نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈپلوما کر لیجیے پھر قضا رکھیے گا پھر اپنی قضا پڑھیے گا, اگر واجب ہے فوری ہوتی تو کہتے پہلے قضا. یا بھی کہیں گے کہ پہلے اپنی بھی پڑھنا ہے باپ کی آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں وہ واجب ہے یہ مستحب, اب آپ کی مرضی. آپ نے کہا نہیں ہے مستحب, مجھے یہ بتائیے کہ فضیلت کس میں, تب جواب آئے گا پہلے اپنی پڑھو پھر باپ کی پڑھو. اور بات واضح بھی ہے کہ یہ تم پر واجب ہے وہ تم پر واجب نہیں, اور بڑے بیٹے کے لیے یہ نہیں آئے گا اس لیے کہ بڑے بیٹے کے دونوں واجب. اب چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا اس میں تو برابر ہے, دونوں باپ کو عذاب سے معاف کرانا چاہتے ہیں. اگر باپ نمازیں اس کے عذاب کو معاف کر دیتی تو مستحق کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا پہلے باپ کی پڑھ لو, تم تو ابھی زندہ ہو عذاب آنے میں ٹائم ہے, یہ تو وہ نہیں لکھیں گے عذاب آنے میں ٹائم ہے, لیکن اگر کچھ ہے بھی تو اس کا تو عذاب شروع ہو چکا ہے, فوراً پڑھو تاکہ اس کا عذاب ابھی معاف ہو جائے, کبھی نہیں لکھیں گے. اس لیے کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ان کے عذاب سے تعلق نہیں, ان کی نیت کا ان کے عذاب سے تعلق ہے. بہرحال عذاب آئے کہ نہ ہم لوگوں کو اتنی آسانی سے بھی نہیں آتا, رحمت خدا شفاعت معصومین نیت کی خوبی آخری وقت میں توبہ کا دروازہ کھلا رہے. ایک جملہ میں کہیں کیوں کہہ دیا, 27 رجب قریب آ رہی جو شب معراج ہے, شب معراج سب سے بڑا تحفہ پیغمبر کو یہی ملا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا, اور یہاں سے لے کے پوری توبہ. تو ہمارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, چنانچہ 70 سال نمازیں قضا کر کے مرتے وقت پچھتاوا ہو گیا, کوئی پڑھے کہ نہ پڑھے محتاج ہی نہیں ہے کسی کے ہمارا گناہ معاف. لیکن بارا حقدار عذاب ضرور, حقدار عذاب, گناہ وہ کیا ہے جس کی سزا ہے عذاب, اب اللہ دے کے نہ دے اس کی مرضی. نماز میں عذاب ہو رکھے نہ ہو, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا درد اتنا لمبا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب تو وہ بن جاتا ہے. تو آج باوجود ہی کہ مجھے جلدی نہیں, پھر بھی باتوں باتوں میں پتا نہیں کہتے یہ یا تو شاید گھڑی تیز ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا, بہرحال 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی بات ہو گئی, یہ بہت. اب آئندہ میں ابھی سے بتا دوں مسائل ترتیب سے آنا چاہیے نہیں آ رہے, ادھر کے آئندہ خمس سے ریلیٹڈ 3-4 مسئلے بیان کرنا اگر آپ چاہیں تو اسے ترتیب سمجھ لیں, کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا واجب شرائط نماز. شرائط نماز میں یہ ہے کہ خمس نکلا, ورنہ کپڑا غلط ورنہ جگہ غلط. خمس کے ویسے تو مسئلے سالوں کے بعد آتے ہیں, لیکن کچھ خمس کے مسئلے پوچھ لیے گئے اور کچھ خمس کے مسئلے گولڈن شیک ہینڈ میں جو لوگوں کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ ملا اس کی وجہ سے لازم ہو بتانا. اب اس کا انتظار کریں کہ خمس تب آئے تو بہت عرصہ لگے گا, تو اس لیے آئندہ مسائل بنیادی طور پہ جیسے آج کا موضوع ہو گیا یہ قضا نماز مسئلہ, اگرچہ متفرد 2-4 مسئلے اسی وجہ کے بھی آ گئے, بنیادی طور پہ خمس ہے موضوع ہمارا. انشاءاللہ اس کے بعد سے ہمارا ارادہ یہ کہ ماہ شعبان کے 30 دن ایک اس گاڑی کو پٹری پہ ڈال دیں گے اس لیے کہ ماہ ضلع کا بہت سارے مزید درد ہم کو مل رہے ہیں, سلسلہ چل پڑے گا. اب اس میں ایک آدھ جملہ میں ایسا کر گیا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بھی میں آپ سے جلدی جان چھڑانا چاہتا ہوں یا آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو بس سوال و جواب اور باقاعدہ کوئی فارمل قسم کی سیٹنگ نہیں ہوگی. جب اختتام کو پہنچا یہاں کے دستور کے مطابق آتے جاتے بابا سے بلد محمد والے محمد سے درست ہوئی.